السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أميدة سب ستودنس واپس آگئے بریک کے بعد. ریفریشڈ اینڈ ریڈی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پی سی کے پاس واپس آ گئے تو پی سی ٹائپ کریں, پتہ چل جائے گا کتنے پرومپٹنس, کتنے لوگ ایگر ٹو لرن, انتھیوزیاسٹک ہیں انشاءاللہ. سسٹرز, اگر آپ پی سی کے پاس آ گئی ہیں تو پی سی ٹائپ کریں, تو پھر انشاءاللہ ہم چھوٹا سا ریکیپ کرتے ہیں جب تک استاذہ جی ریڈی ہوتے ہیں تفسیر کے لیے واپس. ٹھیک ہے, گڈ, الحمد للہ. سسٹرز, آج ہم نے کنڈیشنز دیکھی, ہم نے تھوڑا سا ریکیپ کیا تھا کل کے لیسن کا. ٹھیک ہے, تو کنڈیشنز دیکھیں جو عورتوں پہ آتی ہیں. کیا فیلنگ تھی آپ لوگوں کی, کیا فیلنگ تھی, یہ کیا ہماری, آپ کو کیا فیل ہوا, آپ کی پروٹیکشن کے لیے, ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے, یا آپ کو امپریزنمنٹ فیل ہوا؟ یہ جو کنڈیشنز ہم نے دیکھی ہیں سب, یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے یا امپریزنمنٹ؟ آپ نے فیل کیا جیسے ہم گھروں میں پریزن ہیں. دو سسٹرز نے پروٹیکشن فیل کیا, گڈ. اور عورتوں کے لیے ایکسٹرا کور ہے جی, ایکسٹرا اسپیشل کور. اور کس چیز کو ہم کور کرتے ہیں, کس کس چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, جو چیز ہمارے لیے کیا ہوتی ہے, پریشس. صحیح ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشس کہا, پریشس چیز کے ویلیوبلس کو ہم خیال کرتے ہیں. تو عورت اسلام میں ویلیوبل ہے, پریشس ہے, اور یہ عورت کی حفاظت ہے. ٹھیک ہے, سو ہم آج کنڈیشنز دیکھیں گے کہ کیا کون سی کنڈیشنز ہیں جب ہم نے گھر چھوڑنا ہوتا ہے, تو کیا انسٹرکشنز ہمیں ملی ہیں آج کے سبق سے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی کیا تھی, سبھی لکھیں کیا تھی سب سے پہلی, بہت اہم, ویری امپورٹنٹ. ضرورت ہو تو نکلے ورنہ نہیں. جی, گڈ سسٹر سائمہ, ضرورت ہو, ٹھیک, گڈ. اور اس کے علاوہ کہ ہماری گھر کی ڈیوٹیز کیا کمپلیٹ ہوں یا انکمپلیٹ, پارشلی ہم چھوڑ کر چلے جائیں. گھر کی ڈیوٹیز کمپلیٹ, انکمپلیٹ چھوڑ کر جا سکتی ہیں. پرائیورٹی از دا ہوم. جی, گڈ, ٹو کمپلیٹ دا ڈیوٹیز آف دا ہاؤس. ٹھیک ہے, گھر کی ڈیوٹیز کو پہلے کمپلیٹ کرنا. پھر اجازت کس سے لینی ہے, اجازت کس سے لینی ہے, محرم سے, ہسبینڈ سے. ٹھیک ہے, کیا ہم ان کی اجازت کے بغیر, ہسبینڈ باپ بیسک محرم جی, ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر ہم کہیں جا سکتی ہیں؟ اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کی ریزننگ کیا ہوگی؟ نو. اور اس ریزننگ کے بیہائنڈ کیا حکمت ہے, کہ اگر ان کو, اگر کوئی ریزننگ ہو جائے ہم نہ آئیں, ہی شوڈ نو ویئر وی آر. بالکل جی, اور دیکھیں یہ سب کے سکون کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. آپ بھی باہر جائیں تو ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کو اگر کوئی وجہ ہو جائے, میں لیٹ ہو جاؤں, تو ان کو پتا ہے ایگزیکٹلی کہ میں اپنی امی کے گھر گئی تھی یا یہاں شاپنگ کرنے آئی ہوں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ آن بوتھ سائڈز کہ سب کو پتا ہو کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, آسکنگ پرمیشن تھا دیکھا ہم نے فرام دا ہسبینڈ محرم سے, اور ان کی اوبیڈینس کے ساتھ. اگر وہ چاہتے نہیں آپ کہیں جائیں تو کیا آپ کو وہاں جانا ہوگا؟ نو. ٹھیک ہے, پھر آگے ہم نے کیا دیکھا, کس چیز کے ایکسپینس پہ کبھی نہیں جانا ہوگا, کس چیز کے ایکسپینس پہ ہم نے باہر نہیں جانا ہوگا, جاب ہو, کام ہو, شاپنگ ہو, جو بھی, لیکن کس چیز کو ہم نے لوز نہیں کرنا ہے, کیا تھا سسٹرز, وہ کیا چیز تھی کہ اس کے گھر کی ذمہ داری, آن دی ایکسپینس آف گھر کے ماحول میں گھر گھر اور اپنے ایمان خراب کر. جی بالکل, سکون اور امن, گھر کے سکون اور امن कि एक्सपेंस पे घर को छोड़कर नहीं जाना, ठीक है, कि ऐसे ना हो। हमने एग्जांपल क्या मिली थी, हमें एग्जांपल मिली थी कि हम शॉपिंग करके आए और खाना रेडी नहीं है, हस्बैंड से आकर वापस किसी पॉइंट पे हमारी लड़ाई हो। ये छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हमारे लाइफ होते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, झगड़ा हो, बिल्कुल। सो घर के सुकून के अमन पे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द होम के एक्सपेंस पे हमने कहीं नहीं जाना। और अगर यही सिस्टम होता, वो हमारा काम हम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन घर में हमारे अमन नहीं है, तो फिर क्या काम करना होगा? फिर क्या हमने सीखा कि कंटिन्यू विद जॉब्स? और यहाँ पॉइंट पे ये भी आया था, नॉट टू बी लीविंग द होम फॉर क्या, यहाँ क्या था कि किस चीज के लिए घर को नहीं छोड़ना? वो चाहे स्टूडेंटशिप हो, टीचिंग हो, लर्निंग हो, ये अगर हमारी नीयत होगी तो हमें इसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या था, अक्सर आजकल हम करियर माइंडेड गर्ल्स को, औरतों को देखते हैं, कई दफा किस चीज के लिए जाती हैं? नाइन स्टॉक सिस्टर्स एस्केपिज्म, उस्ताज़ जी ने यूज किया था कि एस्केपिज्म के लिए घर को नहीं छोड़ना, ठीक है। तो किस चीज के लिए नहीं छोड़ना? एस्केपिज्म के लिए। और अगर किसी जॉब पे जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आई, एस्केपिज्म का मतलब ये है कि हम घर से, जैसे पंजाबी में होगा कि जान छुड़ा कर घर के काम को करने को दिल नहीं कर रहा, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें अब ड्यूटीज होंगी, तो इसकी वजह से हम कहें कि नहीं, मैं तो जॉब करने जा रही हूँ, जान छोड़कर, मतलब अपने आप से इजी करने के लिए। आपके लिए वहां सोशल सर्कल होगा, स्टाफ, मतलब जो भी आपकी स्टाफ होंगे। बात समझ आ गई, उम्मीद है इंशाल्लाह सिस्टर साइमा, ठीक है, क्लियर। कि एस्केपिज्म के घर की जो ड्यूटीज हैं उनसे हम जान छोड़ें और बाहर हम पीस में, मतलब ढूंढें, ठीक है। ये सही रवैया नहीं है, ये मोमिन औरत का रवैया नहीं है। और सूरह अल-अज़हाब पढ़ने के बाद अब देखा है कि हमारे लिए ये सब आया प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि हम वर्ल्डली मटेरियलिज्म वर्ल्ड में करियर गर्ल्स बनने, ठीक है सिस्टर्स। दूसरी बात यहाँ ये भी थी कि अगर हम बाहर जॉब करें तो उस जॉब में हमारे लिए क्या लाजमी है। दो तीन पॉइंट यहाँ पे थे, अगर हम जॉब कर रही हैं तो जॉब कैसी होनी चाहिए, उसमें हमको किस चीजों का ख्याल करना होगा, हमारे इतने में पानी का पर बहुत प्यारा था, सुखान अल्लाह पर अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ईमान का, हमारे दीन इस्लाम का, हमारी नमाज का, जॉब विच इज लो प्रोफाइल, लाइक नॉट टू इंटरेक्टिव विद मैन, जी नॉट टू बी एक्सप्लोसिव विद मैन, नॉट टू बी इंटरेक्टिव विद मैन, ऐसी जॉब ना हो जो मर्दों की हम कंपटीशन में है, मतलब मर्दों के एम्यूलेट, ऐसी जॉब ना हो जहां हमारा ईमान और दीन हमारा जाए, नमाज की हमें परवाह ना हो, स्पेशली जैसे यूके है, नॉर्वे है, सर्द मुल्कों में जैसे आजकल विंटर है, तो हम जॉब पे गई हुई हैं और दीन तीन घंटे आफ्टरनून के गुजारे और हमारी तीन नमाजें भी उसके साथ गई। सो ये सब हदूद की हमने प्रोटेक्शन करनी, लिमिट्स को देखना है, शरिया के अंदर रखनी है, ठीक है। और जो भी हम जॉब करें उसमें क्या था, हमने अपनी फेमिनिनिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। और ये भी मेंटेन करना है, देखना है कि हम इस जॉब में कॉम्पिटेंट हैं या नहीं, या वही बात कि हम सिर्फ दौलत के लिए और अपने स्टेटस के लिए, एस्केपिज्म के लिए कर रही हैं, ठीक है। तो जो भी काम करें एक्सीलेंट लेवल पे करना है, ठीक है। और वही के बेहतरीन जॉब्स वही हैं जो हम फीमेल फेमिनिटी, फीमेल्स को हेल्प करें, ठीक है। ठीक है, फिर आगे देखें तो फिर क्या था, अडॉर्नमेंट हमने देखा था, कंडीशंस देखी थी अडॉर्नमेंट की कि क्या हम क्या क्या चीजें, नो खुशबू गुड जजाकलाइमा, खुशबू क्या थी, बहुत बड़ी अट्रैक्शन है किसके लिए, खुशबू पे तो हदीस भी आती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हदीस है कि अगर गैर महरम को आपकी स्मेल आए, खुशबू आए, इट इज सो सैड, बचने वाले जेवर नहीं पहनना, जी बिल्कुल, मर्दों के लिए अट्रैक्शन होती है, जी बिल्कुल, और नॉइजी, बचने वाला जेवर नहीं पहनना, इसमें क्या थे, घुंघरू, नॉइजी ज्वेलरी, ठीक है, बैंगल्स, घुंघरू, इयररिंग्स, हाई हील शूज आल्सो, जी जूते कैसे होने चाहिए, हाई हील्स अलाउड है, टक 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 टक, क्या ये जायज है, नो, ये सब चीजें हमारा क्या रिफ्लेक्ट करती है, हमारा अंदर का क्या होता है इसमें, अगर हम दे ऑल्सो ग्रैब अटेंशन, जी अगर हम बगैर बुरके के जो अंदर के हमारे कपड़े हैं, कलरफुल ब्राइट, शादी हो वैसे शॉपिंग के लिए जाएं, जाए रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स, ये सब हमारा अंदर का तकवा ईमान रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
لكي لا يمنون على المؤمنين چلیے جی سبق شروع کرنے سے پہلے آج کی آیات کو ہم ایک سٹریچ میں دیکھیں گے. آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اس کو تبدیل کرے. اس آیت کو ہم حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح کی روشنی میں دیکھیں گے, اور یہاں سے آپ سورت کا وہ حصہ دیکھیں گے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر لگائے گئے الزامات اور بہت کچھ. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے پورے سبق کا اگر ایک لفظ میں ٹاپک کو رکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ذات, آپ کا گھرانہ, آپ کے اوپر کیا لوگوں نے کیچڑ اچالے, بہت ڈیٹیل ہے حد سے زیادہ. لیکن ہم کوشش کریں گے اپنے وقت کی وسعت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم آج کے اس موضوع میں ختم نبوت پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دوبارہ کسی نبی کی ضرورت ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی کے دور سے لے کے آج تک آپ کے بعد کس کس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کا احادیث کی روشنی میں کیا انجام ہے. پھر ذکر کی حقیقت کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ, بعثت نبوی کا مقصد یعنی آپ کو کیوں بھیجا گیا. پھر آج ہی کے سبق میں ہم آپ کی چار بنیادی حیثیتیں بھی پڑھیں گے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سبق ایک ہفتے میں پورا ہونا چاہیے, جتنا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور خاص طور پہ آج کے حالات میں جو امت کا معاملہ ہے اور دشمن آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آج کے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تخصیصات یعنی خاص چیزیں, ایکسیپشنز کہہ لیجئے یا اسپیشلائزیشن کہہ لیجئے, جو امت کو نہیں لیکن نبی کو حاصل ہیں, اور اسی طرح لائبلٹیز. دو باتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ چیزیں عام لوگوں سے بڑھ کر ذمہ داریوں کی صورت میں, جس میں آپ کو اپنی بیویوں کو اب طلاق نہ دینے کا اختیار ختم ہو جانا, یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا اختیار ختم کر دیا گیا, وہ آج کے آیتوں میں ہم پڑھیں گے. ہر مرد دے سکتا ہے اپنی بیوی کو طلاق, لیکن واقعہ تحیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اختیار اب واپس لے لیا تھا کہ اب آپ اپنی ان بیویوں کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر کوئی بھی مرد کسی وقت بھی اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر یا اس سے نہیں بنتی طلاق کے بعد نیا نکاح کر سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کو اختیار نہیں, اللہ کے نبی کا یہ اختیار سلب کر لیا گیا تھا کہ اب ان بیویوں کے بعد اب آپ کوئی اور شادی نہیں کریں گے. پھر اسی طرح سے کچھ خاص چیزیں, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کی لائبلٹی تھی اس طرح آپ کو کچھ پریولیجز بھی تھی. ہر لیڈر کے پاس دوسروں سے بڑھ کر کچھ پریولیجز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے, ورنہ تو پھر فرق ہی نہیں مٹ رہتا. تو اس میں ہمیں کچھ پریولیجز مین کچھ بینیفٹس یا کچھ ایکسٹرا تھنگز جو باقی امت کو نہیں, مثلا چار سے زیادہ شادیوں کا اختیار, اور وہ اس کا ذکر بھی ہے کہ آپ کے ساتھ یعنی کچھ خاص معاملات ہیں, اس کا ذکر ہم پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو کہاں تک لیا. تو ہمارا یہ سبق جو ہے ये आयत नंबर 36 से लेकर यानी 36, हालांकि ये पिछले सबक में पढ़ी लेकिन हम यहीं से लेंगे, 36 से लेकर 52 तक है। आइए अब आयतों के साथ साथ चलते हैं, कोशिश करेंगे कि बहुत सारे टॉपिक चुके आज के सबक में, तो हम एक एक टॉपिक की आयतों को इकट्ठा खुलासे के तौर पर करते जाएं, जो बात उसमें साथ साथ समझ आए, और बाकी चीजों को फिर हम अपने साथ साथ सबक में लेंगे उस पर वाक्य के बाद डिस्कशन की सूरत में। देखते हैं आयत नंबर 36 को, और उसकी लाइन में शैतान रजीम, वमा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दर अल्लाह व रसूलुहु अम्रन अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये रवा नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो फिर भी इन्हें ये ख्याल हो कि इनके लिए अपने इस मामले में कोई इख्तियार बाकी नहीं। यहां से हम सबक शुरू कर रहे हैं। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब हजरत जैद के लिए हजरत जैनब के साथ निकाह का पैगाम भिजवाया गया था, और हजरत जैनब और इनके भाई अब्दुल्ला बिन हजश इसे मंजूर करने पर आमादा नहीं थे। लेकिन जो ही आयत नाजिल हुई कि जब अल्लाह ने एक चीज सोच ली है तो आप उस पर नो कैसे कह सकते हैं, तो वो फौरन तैयार हो गए। तो अल्लाह ताला ने अगले हिस्से में बता दिया कि अगर इस बात को सुनकर, यानी नबी ने जब प्रपोज किया जैनब को जैद के लिए, तो अगर ये नाफरमानी करते यानी उनके भाई या जैनब, तो क्या हो सकता था। वमन यअसि अल्लाह व रसूलहू फकद दल्ल दलालन बईदा। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो तो सरीह गुमराही में पड़ गया। यानी अल्लाह की तरफ से कोई फैसला आ जाए और नबी की जुबान मुबारक से वो बात निकल जाए, फिर लोग उसको ना माने, नाफरमानी करें, तो फिर उनके पास ना दुनिया में कोई चीज है ना आखिरत में। अब ये कौन थे दोनों, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। हजरत जैद कौन थे, गो के सबक के शुरू में ही बात चलती आ रही है, लेकिन यहाँ चूंकि अब खास तौर पर वो बात है तो हम इसको देख लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में मबूस हुए उस वक्त में गुलामी का रिवाज था, गुलाम बिका करते थे। आमतौर पर तो गुलाम वो थे जो खानदानी गुलाम होते थे, नस्ल दर नस्ल बिकते थे, गुलाम का बच्चा भी गुलाम होता था। इनको आप कह सकते हैं कि उस सोसाइटी में एक कमतर दर्जे के शहरी की हैसियत हासिल थी। सिर्फ समझाने के लिए, जैसे आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं फलां कमी कमीन है, या फलां, यानी इस तरह के कुछ लोग होते हैं कि जिनके बारे में लोगों के तस्वर में था। लेकिन बाज लोग खानदानी पर भी बहुत मजबूत होते थे, लेकिन उनके बच्चे अगवा होकर किडनैप किड की सूरत में या किसी और हादसे की सूरत में गुलाम बन जाते थे, और कोई भी शख्स उनको खरीद लेता था और आगे बेचता था, तो गोया कि उनके अंदर आला नसब तो पाया जाता था लेकिन बज़ाहर वो गुलाम लगते हैं। हजरत जैद के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैद बिन हारिसा थे, बचपन में अपने माँ बाप से जुदा हुए, मुख्तलिफ लोगों के हाथों बिकते बिकाते मक्का में आ गए। बाज लोग कहते हैं कि हजरत खदीजा ने पहले इनको खरीदा था और आपसे निकाह की सूरत में आपको तोहफे में दे दिए गए। बाज कहते हैं कि नहीं, उकास नाम का एक बाजार है, वहां से अल्लाह के नबी ने इनको खरीदा था। बहुत छोटी उम्र के थे, इनको जब खरीदा फिर आजाद किया, और अरब के आम रिवाज के मुताबिक इनको मुंह बोला बेटा भी कह दिया, और इनका नाम भी जैद बिन मोहम्मद रख दिया। इनकी परवरिश की, मक्का वाले इनको जैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारते थे। अल्लाह ताला चाहते थे कि इस रस्म को खत्म किया जाए, तो हम इसी सूरत के इब्तदाई आयात में पढ़ चुके हैं कि मुंह बोले बेटे की हैसियत कोई भी नहीं होती, लिहाजा अल्लाह ताला ने कह दिया उदउहुम लिआबाइहिम। तो जब ये हुक्म आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको दोबारा जैद बिन हारिस कहा, और इन्होंने अपने बाप का नाम उतार दिया। लफ्ज़ जैद अभी तो हम सिर्फ तफसीर में पढ़ रहे हैं ना, अभी इसी सूरत के आगे हम आयतों में लफ्ज़ जैद भी पढ़ेंगे, तो जरा हजरत जैद के बारे में भी तो थोड़ी सी बात हो जाए। पहली बात देखिए कि पूरे कुरान पाक में सिर्फ और सिर्फ अंबिया के नाम आए हैं, ये तख़सीस है, किसी भी गैर नबी का नाम नहीं आया, हत्ता के हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे शख्स का नाम नहीं आया, तस्करे मौजूद है लेकिन जैद का नाम आया, ये इनकी खास बात है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी के बड़े लाडले थे, चूंकि उम्र में बेटे की तरह थे, आप इनको हजरत हसन और हुसैन की तरह चाहते थे, बहुत ही मोहब्बत थी इनको। मदीना में लोग हिब्बे रसूल कहते थे, हिब कहते हैं प्यारा लाडला, बिलवेड ऑफ प्रॉफिट। لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی فرمائش بھیجنا چاہتے اور ڈر لگتا کہ پتہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے تو حضرت زید کو آگے بھیجتے تھے. معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی عورت نے چوری کی تو لوگوں نے حضرت زید کو بھیجا کہ نبی سے کو کس کا ہاتھ نہ کاٹیں, تو آپ غصے میں آئے اور آپ نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعزاز دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا. اللہ تعالیٰ کی کوئی, اللہ کے نبی کی کوئی نرینہ اولاد اس عمر تک نہیں پہنچی تھی کہ آپ اس کی پرورش کرتے. دودھ پیتی حالت میں بچے فوت ہو گئے, آگے جہاں آیت آئے گی وہاں ہم تھوڑا سا ذکر کر دیں گے. تو حضرت زید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا نام قرآن میں رکھا, اور اس پہ ایک بڑی دلچسپ بات کسی نے کہی کہ چونکہ زید نے اللہ کے حکم کو مانا کہ خود کو زید بن محمد کی بجائے دوبارہ زید بن حارثہ کہلوایا, کیونکہ ماں کان علی مومن ولا مومنت پہ عمل کیا, تو اللہ نے اس کا انعام ان کو یہ دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام قرآن میں. پھر آپ ایک اور مزے کی بات دیکھیے, لفظ زید لکھیے ذرا اپنے پاس, زا یا دال, تین لفظ بنے, اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک کا ہر لفظ پڑھنے پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو زید نام بولنے پر ہر دفعہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. پھر ان کی ایک اور خاص بات کیا تھی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کسی لشکر میں ان کو بھیجا تو امیر لشکر ہی بنایا, یعنی ان کو لیڈر بنا کے بھیجا, کبھی ماتوب بنا کر نہیں بھیجا. حتیٰ کہ ایک بک ہے یہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کے لشکر اسامہ کے نام پر, لشکر اسامہ کی واپسی, پڑھ کے دیکھیے بڑی دلچسپ بک ہے, کہانی کی صورت میں ہے. تو ان کو لیڈر بنایا گیا تھا 17-18 سال کی عمر میں, اور اس گروپ کے اندر ابو بکر عمر جیسے صحابہ کو بھی ڈالا گیا تھا جسٹ لائک فالوورز کی صورت میں. یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب شدت پکڑی تو یہ لشکر واپس آ گیا تھا, اور پھر آپ کی وفات کے بعد جب دوبارہ چلنے لگا تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ چھوٹے سے بچے کو لیڈر بنا کے بھیج رہے ہو. تو کچھ نے کہا کہ ہاں جب نبی نے کہا تھا تو ٹھیک ہوگا, کچھ نے کہا نہیں نبی کی زندگی میں بات اور تھی, اگر یہ کوئی غلطی کرتے تو ہم سنبھال لیتے, اب کیا ہوگا. لیکن ابو بکر پھر وہاں چٹان بن کے کھڑے ہو گئے کہ جو نہ, کیونکہ ماں کان علی مولا اللہ ورسول, اس کو کوڈ ورڈ بنا لیں سورت الاحزاب پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کا, خوشیوں سے بھر جائے گی آپ کی زندگی. جب میرے اللہ نے میرے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا تو میں کیوں چینج کروں, میں کیوں دکھی, میں کیوں پریشان. اور بلیف میں اگر اسے ایک اصول پہ عمل کر لیں آپ کی دکھوں بھری زندگی خوشیوں میں بھر جائیں گی. عموماً ہم اللہ کے فیصلے کیا قبول نہیں کرتے, بیٹا نہیں ہے اذا اللہ امر ورسول, کوئی بات نہیں اللہ کا فیصلہ, بیٹی نہیں ہے اذا قد اللہ ورسول اللہ کا فیصلہ, شادی نہیں ہو رہی اللہ کا فیصلہ, شادی ہوئی تو ٹوٹ گئی تو اللہ کا فیصلہ, پھر ٹوٹ گئی تو اللہ کا فیصلہ, صحت نہیں ہے بیماری ہے تو اللہ کا فیصلہ, بچے نہ فرمانے تو اللہ کا فیصلہ. میں کہتی ہوں غموں کو سامنے رکھیں, دکھوں کو, بیماریوں کو ڈھیر لگائیں, پھر اس کے آگے کہیں کہ اذا قد اللہ ورسول امرن, یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. یہ جس کو میں اور آپ نصیب کہتے ہیں نا, یہ اللہ کے فیصلوں کی کوٹلی ہے. اللہ کو وہ لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں جو اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چونکہ میں نے سوچا تو یہی ہونا چاہیے تھا, بیکاز ہم نے کہہ دیا تو یہ ہونا تھا, میں نے کہہ دیا بیکاز آئی ٹولڈ یو, بیکاز آئی ٹیل یو, بیکاز آئی نیڈ دس, آئی لائک یو, یا آئی لائک نیڈ, سب ختم ہو جاتا ہے جب بندے کو اپنی اوقات دکھتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان کے آزاد کر کے, ان کو آزاد کر کے, ان کو بیٹا بنا کے تربیت کرنے میں ایک اور اسلام کی خوبی بھی دکھتی ہے کہ اسلام نے غلامی کو کیسے ختم کیا. آج ہم اپنی گھر کی ماسیوں یا گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ملازم ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو حضرت زید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو یہاں سے اسلام کا مزاج دکھتا ہے کہ لوگوں کو غلام رکھنے کی بجائے آزاد رکھنا چاہتا ہے. اور اس میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ اجر کا فیصلہ اس شخص کے لیے جو کسی کو آزاد کرے اور پھر اس کو رکھے. اب زید بڑے ہوئے, امیجن کریں نا کسی کا بیٹا بڑا ہو گیا, تو نبی کو بھی ان کی شادی کی فکر تھی. اللہ کے نبی نے ان کی شادی کے لیے اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش یا حجش, دونوں طرح سے آتا ہے, ان کا انتخاب کیا, یعنی حضرت زینب کو پرپوز کیا کہ ان سے نکاح ہو جائے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مانگا جیسے کوئی لڑکی کا باپ, لڑکے کا باپ مانگتا کسی کی بیٹی کے لیے. اب چونکہ حضرت زید کے نام پر غلام کا ٹھپا تھا, اور حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بن حجش یا جہج ہوتے، یہ خاندانی بھی تھے، قریش تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے تھے، اعلیٰ نسب، سید کہہ لیجئے، قریشی کہہ لیجئے، عرب کہہ لیجئے، تو ان کے دل میں تھوڑا سا ملال تھا کہ یہ کیا رشتہ مانگ رہے ہیں، میں ہم کیسے کریں، ہاں محمد کا اپنا بیٹا ہوتا تو سر آنکھوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ آئے تو تریف ماں کان علی مومن والا مومنات والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیے تو پھر کے اختیار ہے، جو ہی یہ آیت اتری تو حضرت زینب اور ان کے بھائی دونوں نے اپنی بات پیچھے کی، نکاح کیا، نکاح ہو گیا، اس نکاح کا مہر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دیا 10 دینار تقریباً 4.25 تولے سونا، یعنی 3.75 تولے سونا آپ نے خود دیا، اور 60 درہم تقریباً 16.25 تولے چاندی، یہ ناک مہر میں دیا، اسی طرح آپ نے مہر میں ایک جانور کے اوپر جتنا وزن آ سکے، یعنی ایک بار ایک جانور کہہ لیجیے، گاڑی کہہ لیں آج کے دور کی، پھر ایک پورا لیڈیز جوڑا یعنی دلہن کے لیے کیا لے کر کے ایک جوڑا، اور 50 مد آٹا تقریباً 43 یعنی 43 سیر آٹا دیا، اور 10 مد یعنی 8.5 سیر 3 ماشے کھجوریں دی، کتنا اچھا مہر دیا آپ نے، بیٹے کے شوق پورے کیے نا شوق سے۔ اب یہ سارا میں آپ کو کیوں کھول کے لکھا رہی ہوں، کیونکہ اس پہ آج ظالموں کی زبانیں بہت بولتی ہیں، اتنا گند بولتے ہیں حضرت زینب کے ناطے سے اللہ کے نبی پر، وہ آپ کو یہ بعد میں باتیں یاد آئیں گی تو خود ہی پتا چلے گا۔ آپ نے ان کا نکاح کر دیا، اب ہوا کیا، نکاح ہو گیا، اب اس واقعے کو یہ آیت اس کے ساتھ ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسی طرح کے دو واقعات اور بھی مدینہ میں ہوئے تھے اس آیت کی روشنی میں، ایک تو جلبیب کا واقعہ، جلبیب بھی کہتے ہیں اور جلبیب بھی کہتے ہیں، مختلف پروناؤنسیشن بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ غریب تھے، انصاری صحابی کی ایک بیٹی کے پاس اللہ کے نبی نے ان کا رشتہ بھیجا، تو ماں باپ ہیزیٹینٹ تھے، کالا، حبشی، غریب، خاندان بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، غلام بھی ہے، تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اسی آیت کو سامنے دیکھ کر اس بچی نے کہا تھا کہ ابا جان اگر اللہ کے نبی نے بھیجا تو آپ انکار نہ کریں، اگر یہ کالے ہیں تو وہ تو گورے ہیں، اور اگر یہ دولت مند نہیں تو وہ تو دولت مند ہے، اور اسی طرح کی باتیں، کہ میں کہا اچھا بیٹا اگر تمہاری یہ مرضی ہے تو کرتے ہیں۔ تو جب رشتہ ہوا اللہ کے نبی نے ان کے لیے وسعت رزق کی دعا کی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اس گھر میں اتنی برکت تھی کہ مدینہ منورہ کے گھروں میں سب سے بڑا اجلا اور زیادہ خرچ کرنے والا گھر جو تھا وہ جلبیب کا تھا۔ یہ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اپنی کوششوں سے خوشیاں اور نیکیاں لیتے ہیں، واللہ ہی نہیں، اللہ کے کام کریں گے تو اللہ آپ کی گود میں خوشیاں ڈالے گا، اور آپ ذرا ان کو پیچھے کریں تو پھر دیکھیں آپ کو کتنی آزمائشوں کا سامنا تھا، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، بات ہو رہی ہے تو یہ بھی سے بتا دوں، ہمارے ہاں عموماً کیا تصور ہے کہ قرآن سنت کے مطابق شادی کی بہت اچھی نبھے گی، پتہ چلا کہ کچھ عرصے بعد کچھ پریشانی ہو گئی، بیماری آ گئی، موت آ گئی، حادثہ ہو گیا، شادی ٹوٹ گئی، دوسری طرف لوگ گناہوں کے ساتھ، نافرمانیوں کے ساتھ دھن دھناتے شادیاں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑی کامیاب ہے۔ تو اس کو دیکھ کراس لگا دیں آپ اور میں، تو یہ سوچتے ہیں نا اذا قد اللہ امرن پہ عمل کرنے سے زندگی میں صرف خوشیاں خوشیاں آئیں گی، تو غلط ہے، اللہ چاہے سنت شادیوں کے بعد بھی آزمائشیں لیں اور نافرمانیوں سے بھری شادیوں کے بعد بھی خوشیاں دے دے، اصل فیصلہ اینڈ پہ جا کے ہوگا۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت مس کنسیپشن ہے، اور بعد میں لوگ روتے ہیں ہم نے تو بڑی سنت طریقے سے شادی کی تھی، پھر کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے کیا فیصلہ تو مانو، میرا اور آپ کا کام کیا ہے، اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی کے ساتھ ماننا۔ بہرحال جب جلبیب سے شادی ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کے لیے رزق کی دعا کی، اور پھر واقعی ان کے گھر میں برکت ہوئی، بعد میں جلبیب جو تھے جہاد میں شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے پھر ان کی تجہیز و تکفین اپنے ہاتھ سے کی۔ اسی طرح سے ایک تیسرا واقعہ بھی ساتھ کے ساتھ آتا ہے، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط تھی، اور ان کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ تھا۔ اب آپ سوال کرتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ کیوں مانگا، کیونکہ اسلام کا ایک مزاج ہے، اور وہ ہے کف، کیسے لکھیں گے، کاف واو، سوری کاف فا اور واو، واو بولتے نہیں، کف کف کف، کہتے ہیں برابری، کفایت کرنا۔ اسلام میں نکاح کی ایک شرط ہے، شرط سے مراد یہ کہ پلر تو نہیں ہے، رکن نہیں ہے، لیکن اس ریکمینڈیڈ کہ شادی کرتے وقت دونوں جوڑے برابر کے ہونے چاہیے، مثلاً اعلیٰ خاندان ہے تو لڑکی بھی اعلیٰ خاندان کی ہو، لڑکا پڑھا لکھا ہے تو لڑکی بھی پڑھی لکھی ہو، اور خوبصورت لڑکا آپ کا ہے تو لڑکی بھی خوبصورت ہو، اور سو آن. اور عمر کا فرق بھی سب کچھ آتا ہے. عام غلط میں یہ پسندیدہ کیوں پسندیدہ؟ آپ دیکھیے کہ بہت فرق ہوتا ہے. آپ مثال ہے کہ ایک امیجینیشن میں لائیں کہ پاکستان میں کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا ہے، بہت نیک، بہت اچھا بھی ہے، اور اس کی مطلب وہاں کے حساب سے وہ کھاتا پیتا بھی ہے. اور ایک بچی ہو سکتا ہے کراچی کہہ لیں یا کسی اور اس سے بھی پاؤش علاقے کی لڑکی ہے، لاہور کی ہے، وہاں کی. آپ اگر اس کی شادی آپ گاؤں میں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دیندار. لیکن بعض وقت کلیشنگ باتیں کیا ہوتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے صبح اٹھ کے دیسی گھی کے پراٹھے کھاتے ہیں اور یہ ویٹا بکس کھاتی ہے بچی، مشکل ہوگی نا. اس طرح ویسٹرن شادیاں آؤٹ پاکستان میں جاتی ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہی فوڈ ہوتا ہے. آپ کو پتا کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، ادھر کی لڑکیاں ادھر یا ادھر کے لڑکے ادھر، اس طرح کے حالات ہیں. بگ بگ پرابلم فوڈ ہوتا ہے، کسی ایک کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا، نہیں تو ذہن ہی نہیں ملتے. یہ ایک حقیقی بات ہے نا. اسلام چاہتا ہے کہ عام جب حالات ہیں، جب نارمل سرکمسٹانسز ہیں، چوائس موجود ہے. اس کو دیکھو، اب کوشچن یہ ہے کہ ادھر صلی اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا، ایک غلام اور ایک آزاد کا، آزاد اور غلام کا کر دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ عام حالات میں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے تحت ایک بہت ہی پکی رسم توڑوانی تھی، اور وہ کیا تھی؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز کروانا، جبکہ وہ طلاق ہو. آگے آیت آئے گی تو وہ ہم دیکھیں گے. تو لہٰذا یہ ایکسیپشنل صورت تھی. اور بعض دفعہ بعض بچیاں اور بچے دونوں بہت ہی سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد نہیں بناتے. اس کا تو نہ تو کسی کے جنت میں جانے سے کوئی تعلق ہے کہ وہ دیسی گھی کھاتا ہے، اور اس سے بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر صرف سیریل کھاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. لیکن بہرحال ایک بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات رکھی ہے. لیکن عام حالات میں عموماً یہ ہوتا ہے، میں اکثر لوگوں کو یہ چیز ایڈوائز کرتی ہوں جب بھی لوگ رشتوں کی بات پوچھتے ہیں، کئی جگہ ایسے ایشوز چلتے ہیں، تو ایک اصول کہتی ہوں، ورنہ اللہ نوز دی بیسٹ، کہ اصل تو تربیت ہے. ویسٹ میں رہتے ہوئے آپ تربیت اچھی کر لیں تو وہ بچے بہت اچھے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں پاکستان میں جا کے، اور اپوزٹ بھی اس کا ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ویسٹرنائز طریقے سے بچیوں کو پالا گیا ہوتا ہے نا، تو وہ بہت کم نبھا کرتی ہیں. اور وہ بچے جن کو مشرقی سوچ سے لڑکوں کو پالا جاتا ہے نا، ان کا حساب بھی اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. تو بہرحال اس پہ لمبی بات کی ضرورت اس وقت نہیں ہے، لیکن خلاصہ بات کا یہ ہے کہ تربیت کا فرق ہے. لیکن ممکن ہو تو یہ سب چیزیں شادی کے وقت دیکھنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کروا دیا، ہو گیا. اب اس وقت تو وہ چپ رہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ بس کسی کو نہ نہیں کر سکے. زینب نے بھی کر لی، انہوں نے بھی کہہ دیا سب باتیں. لیکن شادی کے بعد کے حالات کیا بن گئے، وہ مشکل تھے. حضرت زینب کے دماغ میں ایک خیال تھا کہ میں آزاد گھر سے ہوں، خاندانی ہوں، اور میرا شوہر جو ہے غلام ہے. وہ جو ایک خوبصورت تعلق ہوتا ہے نا رشتوں کا، وہ نہیں بن پا رہا تھا. دوسری طرف حضرت زید، بظاہر تو دیکھیے کہ نبی کے گھر میں تھے لیکن تھے تو غلام ہی نا، ان کے دل میں یہ کمپلیکس آ گیا کہ زینب ایک تو خوبصورت بہت تھی، پھر دوسری قریشی تھی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے مزاج میں تمکنت تھی، ذرا تھوڑا سا بڑا پن تھا، ایک لوگوں میں ہوتا ہے آپ جناب والا. تو زید ان کے ساتھ اس طرح کھل کے نہیں ملتے تھے جیسے شوہر بیویوں سے ملتے ہیں، جھجکتے تھے، تکلف تھا. عام طور پہ تو دیکھے نا مرد روب ڈالتے ہیں باہر سے، کدھر گئی تھی؟ اب یہ کہہ سکتا ہے بےچارا زید کدھر گئی تھی؟ تو سب وہ مرد دب جاتے ہیں نا بیویوں سے، تو کچھ حالات گڑبڑ تھے. یعنی زید دبے ہوئے تھے اور زینب ڈومیننٹ تھی، اور بات پیچھے وہی تھی جو کہ عام طور پہ ہوتی ہے. لہذا حالات صحیح نہیں تھے. گاہے بگاہے دن بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی ان کی شکایتیں آ رہی تھیں کہ بھئی وہ میرے ساتھ ایسی ہیں، وہ ایسے ہیں، یہ حالات چل رہے تھے. اب اگلی آیتوں میں دیکھیے کہ کہانی کہاں پہنچتی ہے. اتنی بات ہو گئی، شادی ہو گئی، لیکن دونوں نبھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا. حالات اتنے بگڑے کہ آیت 37 دیکھیے گا، وَإِذْ تَقُولُ، اور جب تم کہہ رہے تھے، تم کون ہو؟ محمد رسول اللہ، لکھ لیجیے. یعنی آپ کہتے تھے، الذی، اس شخص کو، کس کو؟ انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا. کون؟ زید. زید پر اللہ نے انعام بھی کیا تھا، وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا تھا. سبحان اللہ، قربان جانے کو دل چاہتا ہے حضرت زید کی قسمت پہ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے بھی ان پہ انعام کیا اور نبی. کیا انعام تھا یہ بعد میں بتاتی ہوں. بہرحال وہ شخص جس پہ بہت ہی انعام ہوئے تھے، آپ ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ یہاں آپ انورٹیڈ کامرس لگا لیجئے، امسک علیہ کا، یعنی جیسے بڑی رازداری سے کوئی کہتے نا، روکے رکھو اس کو اپنے پاس، کس کو زوجہ کا اپنی بیوی کو وتق اللہ اور اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کے نبی چپکے چپکے ایک اچھے باپ کی طرح زید کو سمجھا رہے تھے کہ کوئی بات نہیں جیسے بھی حالات ہیں گزارا کر لو بیوی کو رکھے رکھو چھوڑو نہیں اور اس طرح کے حالات ہیں اب حضرت زید زہر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک تو ویسے بھی بتاتے تھے اور دوسری بات ہے کہ آپ نبی بھی تھے اور نبی ہونے کے ناطے بھی تو حالات سامنے آتے ہیں نا تو حضرت زید کا یہ کہنا اتنا خفیہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں لا کر دکھا دیا کہ ایسے وقتوں میں جب بہو بیٹے کی نہ بن رہی ہو تو گھر والوں کو ہر ممکن نبھوانے کی کوشش کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑ دو چھوڑ دو تم کوئی کم ہو تم کوئی تمہارا باپ نہیں تمہیں کھلا نہیں سکتے اور تم کوئی تمہیں اور بھی لڑکی دے گا دونوں طرفوں سے جب فریقین مداخلت کرتے ہیں نا تو گھر ٹوٹتے ہیں یہ جملہ لکھ لیں 80% ڈائیورسز نہ ہو اگر فیملیز انوالو نہ ہو لڑکی اور لڑکا ہسبینڈ اور وائف لڑ رہے ہیں تو اکٹھا چھوڑ دیں خوش ہیں تو اکٹھا چھوڑ دیں اداس ہیں تو کٹھے رہے خوش ہیں تو کٹھے رہے لڑ رہے ہیں بیڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں غصے میں تیوریاں دکھا رہے ہیں ایک ہی لادے کے ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دو دیٹس اٹ جہاں تیسرا بندہ آتا ہے اور دونوں طرف کی پھر چیڑ ہوتی ہے بعد میں ہوتا کیا وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو اوپر کے نہیں ملنے دیتے کبھی بھائیوں کی غیرت کا ایشو بن چکا ہوتا ہے تو کبھی لڑکے کی ماں کا ایشو بن چکا ہوتا ہے تو یہاں سے عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو کہا کہ نہیں گھر بنائی رکھو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ ہوگا اور یہ بھی لکھ لیجئے کہ حضرت زید جو تھے یہ قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے یعنی تھوڑا دیہاتی قبیلہ تھا اور ان کے باپ والد کا نام حارثہ بن شراحیل تھا اور 8 سال کی عمر میں یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننھیال جا رہے تھے اس قافلے پر دشمن نے حملہ کیا قبیلے نے اور لوٹ مار میں جن کو پکڑا ان میں یہ بھی تھے اور اوکاس کے بازار میں جا کر ان کو بیچا ایک میلہ لگتا تھا وہاں حکیم بن حزام نے خریدا پھر انہوں نے اپنی پھپھی حضرت ختیجہ کو دے دیا کی طرف سے ملا جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اس وقت ان کی عمر مبارک 15 سال کی تھی یعنی ارلی ٹین ایجر بوائے تھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ یہ کچھ عرصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے کہ ان کے باپ اور چچا ان کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ آ گئے لوگوں نے بتایا کہ وہ بچہ تو ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے خیر وہ وہاں پہنچ گئے جا کے ساری کہانی سنائی کہ ہم خاندانی لوگ ہیں غلام نہیں ہیں اب یہ بچہ الگ ہو گیا تھا آپ جو لینا چاہیں اس کی قیمت یعنی اگر آپ نے خریدا ہی ہے تو پیسوں کے لیے ہوگا دے تو ہم دینے کو تیار ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے بچے کو بلا لے اور اس پہ مرضی ہے وہ جانا چاہے تو میں اس کو نہیں روکوں گا آپ نے ان کو بلایا روکوں گا بھی نہیں اور اگر وہ نہ جانا چاہے گا تو زبردستی بھیجوں گا بھی نہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بات ہی اچھی ہے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ باپ اور چچا کے ساتھ نہ جانا چاہے خیر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بلا لیا حضرت زید جب آئے تو ان کو پوچھا کہ بتاؤ تم ان کو جانتے ہو انہوں نے کہا جی جانتا ہوں ظاہر 7-8 سال کا بچہ جدا ہوا تھا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہا ایک میرے ابو اور ایک میرے چچا کہا اچھا دونوں کو جانتے ہو آپ نے کہا ٹھیک ہے اب تمہیں پوری آزادی ہے کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ تو چلے جاؤ اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو رہ دو تو حضرت زید نے بغیر کسی تعقب کے کہا آپ کو چھوڑ کر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا میں کہتی ہوں یہ اخلاق ہے یہ اللہ ہمیں دے دے یہ کردار تھا ہمارے نبی کا یہی آپ کی بیویوں نے بعد میں کیا آپ یہ سن چکے ہیں ایک دفعہ جو نبی کے ساتھ جڑ جاتا تھا وہ کبھی سوچتا بھی نہیں تھا کہ میں چھوڑوں اور میں جاؤں اور دس اینڈ دیٹ تو اس پہ پھر ان کے ماں باپ نے کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے بچے کو اتنا اچھا رکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے جب دل چاہیں گے آئیں گے اور مل کے لے جائیں گے اب جب یہ بات کیا ہوا تو پھر اس پہ اللہ کے نبی ان کو حرم میں لے گئے اور سب کو جمع کر کے کہا کہ آج سے پھر زید آزاد ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے چوز کیا ہے تو آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور زید بن محمد کے نام سے پکارا جانے لگا لیکن یہ سارے چونکہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں اور آہستہ آہستہ پھر یہ سب معاملات بدلے اور یہ ان خوش قسمت 4 لوگوں میں سے ہیں جن کو بالکل ابتدائی وحی کے دور میں ہی اسلام قبول کرنے کی توفیق ہوئی غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا حضرت زید تھے حضرت خدیجہ تھی حضرت علی اور چوتھے ابوبکر تھے اور اس وقت حضرت زید کی عمر مبارک 30 سال کی تھی 15 سال آپ کے ساتھ رہ چکے تھے ہجرت کے بعد 4 ہجری میں آپ نے ان کا نکاح حضرت زینب سے کیا اور ان کا مہر کیا اور وہ ساری چیزیں جو کر دی تو اللہ کے نبی نے آپ پر کیا انعام کیا تھا نمبر 1 آپ کو آزاد کیا تھا بیٹا بنایا تھا پھر آپ کی شادی ایک آزاد گھرانے میں ایک اچھی عورت کے ساتھ کروائی پھر آپ کا حق مہر بھی دیا, پھر آپ کو عزت بھی دی, اور اللہ نے کیا انعام کیا تھا زید پہ کہ ان کا نام قرآن میں دے دیا اور ان کے ذریعے سے ایک رسم توڑوائی, اور اسی طرح سے دوسری ساری کہانیاں جو ہیں ہمارے سامنے آ گئیں. تو گویا کہ یہ پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واقعی ان کی خاص بات لگتی ہے, دوسری طرف سے نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں زینب کو چھوڑنا چاہتا ہوں, تو اللہ کے نبی نے ایک دم یہ کیوں کہہ دیا کہ ہم سے کل ہی کی زوجہ اپنی بیوی کرو کے رکھ؟ کیا اسلام کسی کو فورس کرتا ہے؟ تو فورس نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا, مشورہ دیا اور راستہ بتایا, اور یہی راستہ اپنے اپنی امت کو بھی بتایا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی بیوی پسند نہ ہو, کوئی اس کی بات تمہیں ناگوار گزرے, تو اس چیز کو دیکھ لے اس میں جو اچھی ہے, بری کو چھوڑ اچھی دیکھ لو. آج کی عمر سے اگر یہ چیز دیکھنے لگ جائیں, اور آج کی عورتیں اگر یہی چیز دیکھتی رہیں, تو کسی گھرانے میں خرابی نہ ہوگی. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتُخْفِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ, اور آپ تو لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, جبکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے. اب یہ کیا بات تھی, یہ نبی کیا چھپا رہے تھے؟ اب اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہلے سے بتا دی تھی کہ یہ رسم کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی طلاق کے بعد اس مرد پہ حلال ہے, اتنی پکی جڑوں میں جا چکی ہے عرب کی کہ اس کو کسی صحابی کے ذریعے بھی نہیں توڑوایا جا سکتا. اس کو آپ کی ذات سے توڑوانا ہے, اور اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے بتا دیا تھا کہ زید جب طلاق دے دیں گے زینب کو, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکاح کرنا پڑے گا. یہ سوچ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ جو لوگ پہلے ہی میرے اوپر اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں, پہلے ہی اتنی باتیں کرتے ہیں, جب میں زینب سے نکاح کروں گا تو پھر حالات کیا ہوں گے؟ آپ سوچیں نا, دیندار اللہ سے ڈرنے والا, کوئی ایسے حالات ہو جس میں فتنے کا ڈر ہو, تو وہ تو جانتے آ جائے گی اس کے کہ میری تو بدنامی چھوڑو, دین کی بدنامی ہوگی. ایک تو غم یہ تھا حضرت زینب سے نکاح میں کہ یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی, دوسرا ایک اور مسئلہ بھی تھا, وہ بھی ابھی سمجھ لیں, کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیویاں موجود تھیں اور یہ پانچویں بیوی تھی. تو یہ تو کہہ لینا جلتی پہ تیل منافق, اور جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی کے چلتے پھرتے بھی قدم بھی گنتے تھے اور آپ کے لکمے بھی گنتے تھے, ان کو تو ایسے گویا کہ ایک ایشو مل جانا تھا کہ واہ واہ دیکھو, ہا ہا دیکھو کہ یہ تو کیا کر رہے ہیں اور دس اینڈ دیٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے دل میں یہ خوف ہے, لیکن اللہ حق کو ان تک شاہ ہو. بتائیے اگر اللہ کے نبی نے خود قرآن لکھا ہوتا یا خود شریعت وضع کی ہوتی تو آپ خود اس مسلک میں پڑھتے؟ کبھی نہ پڑھتے. تو یہ آزمائش ہے, یہ نبی کی وہ آزمائش ہے جو ہر ایک کی عام طور پہ نہیں ہوتی, لیکن یہ ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں کہ اذا قضی اللہ ورسولہ امرن, ماننا پڑتا ہے. نبی کو بھی اللہ کی اتنی باتیں ماننی پڑی جو کسی انسان کی سمجھ میں بھی آنے والی نہیں تھی. دوسری بات یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بشر ہونے کے ناطے لوگوں کا ڈر اس بات کا کہ پروپیگنڈا ہوگا, فتنہ ہوگا, یہ بشری بات ہے. یہ کوئی لوگوں کا خوف وہ والا نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو ہوتا ہے کہ ہم نے برات کو کھانا نہ اچھا کھلا دیا تو بڑی بےزتی ہو جائے گی, یا اگر ہم نے شادی کی رسمیں نہ کی تو لوگ باتیں کریں گے. نہیں, یہاں ڈر کس چیز کا تھا؟ پروپیگنڈے کا, منفی پروپیگنڈا, نیگیٹو پروپیگنڈا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈونٹ وری, جو ہونا ہے وہ تو ہوگا, تو ہوا وہی جس کا ڈر تھا. فلما قد زید منها وترا, اور جب زید نے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیا, بعض کہتے ہیں منقطع کر لیا اور بعض یعنی شادی ہو گئی, اس کی طرف اشارہ وتر سے, تو کیا ہوا؟ زوجنا کہا, تو ہم نے اس کا نکاح کر دیا یا اس کو بیاہ دیا آپ سے. اب اگر آپ کو میں تو کہوں گی دے دیں پیپر میں یہ لفظ, آپ کو کبھی نہ بھولے, ہاں ترجمے کے لیے یہ لفظ آ جائے اگر روٹ ورڈس میں, زوجنا کہا. کتنے لفظ ہیں؟ زوج نا کا ہا, چار لفظ آئیں گے اس کے ترجمے میں. زوج نا, ہم نے بیاہ کیا, کا تیرا, ہا اس سے, ہم نے تیرا نکاح یا بیاہ اس سے کر دیا. تو اتنی لمبی کہانی اس چھوٹی سی بات میں بھیج دی, کیوں دے دیا نکاح میں آپ کے ان کو؟ لِکَئِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے. حرج کانٹے کو کہتے ہیں، چبھن. مراد یہ کہ مومنوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی شادیوں، منہ بولے بیٹوں کی چھوڑی ہوئی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے. اذا تدعو منہن وترا، جب کہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں. یا دی، یا پیچھے بھی گزرا نا، دین کی جمع، یعنی جیسے نبی سے انبیاء ہوتے ہیں نا، اسی طرح دی تو منہ بولا بیٹا، پکارا ہوا جوانے آ گیا کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تعلق نہ ہو. اور وکان اللہ امرن مفعولا، اور اللہ کا فیصلہ تو ہو کے رہنے والا ہے، یہ تو ہو گئی اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. کیونکہ آیت نمبر 38، ما کان علی النبی جی من حرج، نبی پر کوئی مذائقہ نہیں، نو ہارم نو پرابلم، اس میں فی ما فرض اللہ له، اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دی. کیونکہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اللہ کا یہی طریقہ تھا. کیا طریقہ تھا؟ یہی کہ جب اللہ کوئی ان پر چیز فرض کر دیتا تو ان کو ماننی ہوتی. کیونکہ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا فیصلہ قطعی طے شدہ ہے. کون سے نبی اور کون سے لوگ؟ اگلی آیت میں بتا دیا، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کے رسول جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. ویخشونہ، اور اسی سے ڈرتے ہیں صرف. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرتے کسی سے اللہ کے سوا. وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا. بہت ساری بات تو آیتوں کے ترجمے سے سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایسا ہی ہوا. باوجود اس کے کہ نبھا کی بہت کوشش کی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا لیکن بات نہیں بن سکی. اور پھر زید کی زینب کے ساتھ علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی. بعض لوگوں نے بہت ہی ظلم کیا. یہ جو پچھلی آیت ہے نا کہ آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ اللَّهُ مُبْدِيهِ، یقین کریں زبان لڑکتی ہے ایسی باتیں کہتے ہوئے بھی، لیکن آپ اگر کہیں پڑھیں تو اس کو ٹریش سمجھ کے روک دیں. بعض نے اس کی یہ تفسیریں کی ہیں کہ نبی اپنے دل میں زینب سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے، اور اتنی گندی زبان لوگوں نے لکھی ہے واللہ، کہ کیسے ان کو دیکھا، وہ آئی ان کے جسم پہ نظر پڑ گئی، پھر آپ کے دل میں خیال آ گیا، تو پھر آپ نے زینب زیاد کو مجبور کیا کہ اس کو طلاق دیں، اور پھر آپ نے شادی کی. لا حول ولا قوت الا بالله. پہلی دفعہ دیکھا تھا زینب کو، گھر کی بچی تھی، خود ان کا رشتہ مانگا، خود مہر دیا. وہ نہیں کروانا چاہ رہے تھے تو رشتہ پھر بھی کروا دیا، انسسٹ تو نہیں کیا، فورس بھی نہیں کیا، لیکن ان کو ریکمینڈ تو کیا نا کہ ادھر رشتہ کر لیں. اور اب وہ رشتہ نہیں ہوا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کس طرح سے کیا؟ یہ ساری آیتوں کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جس شخص کو اسلام کی دعوت دی، ان کو اپنی صحبت دی، ان کو غلامی سے آزاد کیا، ان کی تربیت کی، بڑے صحابہ بھی ان کی تعظیم کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ کہا کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روک کے رکھو، طلاق نہ دو. یہ سارا کچھ کر کرا کے اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نبی کی کوششیں پوری نہ ہوئی، اور زید نے پھر ان کو طلاق دی. اور جب فریقین میں اس حد تک بیزاری بڑھ جائے کہ حقوق زوجیت نہ پورے کر سکے، بیوی کرنے نہ دے، مرد کر نہ پائے، تو پھر علیحدگی کافی ہے. اسی لیے طلاق مبغوث تو ہے لیکن حلال ہے، کیونکہ ایسے طور پہ رہنا کہ بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ بیوی نہ ہو، یا شوہر ہوتے ہوئے بھی شوہر نہ ہو، یہ چیز پسند نہیں ہے. تو لہٰذا اس آیت میں یہ جو بات ہے نا کہ تخفی فی نفسکم اللہ مبدیہی، اس میں زید کے طلاق دینے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بات ہے. دو روایتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی تھی کہ زینب کو زید طلاق دینے والے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی. یہ حضرت علی سے روایت ہے اور ترمذی میں ہے. دوسری روایت ابن ابی حاتم میں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ زینب بھی ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی، پھر حضرت زینب ان کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو آپ سے بتلا دیا تھا کہ میں ان کا نکاح آپ سے کروں گا، اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا. تو گویا کہ پتہ چل گیا کہ یہ بات تھی. اب یہ نکاح کیسے ہوا تھا اس کو بھی سمجھ لیجیے. عام طور پہ نکاح کی شرائط اور نکاح کے بارے میں جو ساری باتیں وہ ہم سنتے آ رہے ہیں نا شروع سے، سورت آل سورت بقرہ میں بات ہوئی، سورت نساء میں ہوئی اور کئی بار ہوئی، لیکن حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان ساری پابندیوں سے آزاد تھا. یہ نکاح آسمان پہ ہوا تھا، نہ اس کے لیے وہ گواہ مقرر ہوئے، جو بھی ایک طریقہ تھا مسنون وہ نہیں ہوا تھا. اللہ نے باقی لوگوں کا نکاح، جب مرد باپ بیٹی کا نکاح کرتا ہے کسی لڑکے سے تو کیا کہتا ہے، تجھے اللہ کے نام پر اس کو دیا، جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں خطبہ نکاح کے ناطے سے. ادھر اللہ نے خود ہی کر دیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی تو ہو سکتا ہے اس کو کرنے میں اور ہی لوگ عزت کرتے. تو زوجنا کہا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں اس بات پہ فخر کیا کرتی تھی. روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس کی تصویر آپ کو دکھائی جاتی تھی جبرائیل کے ذریعے. حدیث سنی بھی ہے نا آپ نے کہ سب ریشم میں لپٹی ہوئی حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ دکھائی گئی. تو میری تو تصویر دکھائی جاتی تھی، یا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ نکاح کروں، تو حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ میرا تو نکاح بھی آسمانوں پہ ہوا. اب آپ مجھے یہ بتائیے، مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت ہے کیوں، ہاؤ، زنا تو نہیں تھا، پھر لیونگ ٹوگیدر تو جائز ہے، پھر خود ہی لڑکا لڑکی حرم میں جا کے کہہ دیں، کعبے کو گواہ بنا کے ہم شوہر بیوی بنتے ہیں. پہلی آیت یاد رکھ لیں، وما کان للمؤمن ولا مؤمنات عزت اللہ ولم، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے، دین نہ میرا نہ آپ کا. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو بھی ہم سنتے وقت ایک لفظ نہیں بولیں گے. اور یاد رکھیے جو گمراہ فرقے ہیں، اگلی آیتوں میں بہت کچھ اس پہ بات آنے والی ہے، تو ان سب نے ان آیتوں پہ اتنا حزان بکا کہ اللہ کی بنا، کہ انہوں نے تو اللہ کے نبی اور آپ کے حضرت زینب کے قصوں کو اس طرح ایک لو سٹوری بنا کے پیش کر دیا، تو یہ چیز نہیں. لیکن آپ جو بات سوچیں وہ کیا ہے، اس سے ذرا سی اب تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گی. حضرت زینب طلاق ہوئی زید کے ساتھ، کوئی تو خرابی ہوگی نا جو طلاق ہوئی ہے لڑکی کو، ہمارا یہی کہتے ہیں نا. دونوں میں کس کا قصور تھا بھلا؟ اچھا نہیں مرد نہیں تھا، اچھا نہیں لڑکا، اچھا نہیں، نہیں نہیں بھائی میں تمہیں بتاتی ہوں لڑکی اچھی نہیں، ہم تو یہ کچھ بولتے ہیں نا. یہاں کون ہے؟ صحابی اور صحابیہ، اور دونوں طرف بہترین، اور دونوں اتنے اعلیٰ نصب کے. طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی، یہاں سے بات سمجھیے، بعض سواد ہو بہت اچھے لوگ بھی ساتھ نہیں رہتے، اور وہ جس طرح اچھے طریقے سے ساتھ نہیں رہ رہے نا، اس طرح وہ اچھے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں. یہ سبق ہمارے دین، ہمارے کلچر میں نہیں پڑھایا جاتا. ساتھ بھی رہتی ہیں، روتی بھی رہتی ہیں، اور ساتھ رہ کر بھی حق پورے نہیں کرتے. رہو تو اچھی طرح رہو، چھوڑو تو اچھی طرح چھوڑو. ہمارا مسئلہ کہ جس کو چھوڑتے ہیں پھر ہماری زبانیں نہیں اس کو چھوڑتی، اور ہم اس کے بارے اس کے ایپ ڈھنڈتے رہتے ہیں، ہماری آنکھیں اس کے ایپ ڈٹولتی رہتی ہیں، اور کان ترس رہتے ہیں، ابھی پتا چلے اب اس کے اوپر کتنا برا رشتہ پڑا، اور اب وہ پچھتا رہی ہے ہمیں چھوڑ کے اور رو کے. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ، یہ شادی طلاق رشتے ہونے رشتے چھوٹنے یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کبھی کسی کے معاملے میں انٹرسٹ نہ لیں، ڈونٹ تھنک. پھر آپ دیکھیے کہ طلاق یافتہ عورت، اور وہ خود ہی نہیں چاہ رہی. مزے کی بات دیکھیں، اس میں اگر ہم ویری فلیٹ بات کریں تو حضرت زینب کا زیادہ ہاتھ دکھتا ہے طلاق لینے میں. زید تو بےچارے خوش ہو ہی جاتے اگر زینب تھوڑی سی اپنے مزاج کو نرم کر لیتی. تو ظاہر تو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ عورت ڈومیننٹ ہے، لیکن اللہ نے زینب کو نبی کی بیوی بنا دیا. بھول جائیں وہ منہ بولا بیٹا فلاں اس کی بیوی، نبی کے اوپر تو اس نکاح کی صورت میں بہت صدمے ٹوٹے، کیونکہ ان لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملا، لیکن زینب کے لیے کیا آنر تھی، ایک دنیا جہان کے سردار ہیں اور ان کی بیوی بنتی ہیں، اور طلاق کے بعد. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہٹ گئی تو پتہ نہیں میری مستقبل کیا ہو جائے گا؟ اللہ پر نظریں رکھے، جو اللہ کے لیے رہتا ہے نا اللہ اس کو بہت اچھا رکھتا ہے، اور جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اس کو بہت اچھا دیتا ہے. یہ سبق نہیں پڑھاتے ہمارے کلچر میں. پھر ایک اور بات سوچیے، آسمان پہ نکاح، کوئی کوئی خوبی ہوگی ان کے اندر. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی بیویاں دی ہیں نا وہ اس طرح کے حالات کے تھپیڑوں سے گزار کے دی ہیں, سوائے عائشہ کے جو لاؤ والی عمر میں آپ کے پاس آ گئی تھی. انہوں نے آپ کی وفات کے بعد بہت سارے صدمے سہ لیے. یہ کہہ لو ہر عورت حالات کی چکی میں سے پسنے کے بعد امہات المومنین میں شامل ہوئی. یہ بھی ایک اللہ کی بات ہے, اللہ بعض دفعہ حالات میں ڈالتا ہے. ہمارا ایمان ابھی اس قابل نہیں ہوتا جتنے بڑے ایمان کی ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ایک ساتھی دے, انہیں ایک مل گیا آپ ہی نہیں اس کو سہار سکیں گی. دن میں 5 بار آپ کی لڑائی ہوگی اس سے, اور ہفتے میں 2 دفعہ لڑائی ہوگی اس سے, اور دن رات میں کئی مسئلے آپ کے اس کے ساتھ اٹکیں گے اگر آپ کا ایمان اس سے کم ہوگا, اگر آپ کا تقویٰ کم ہوگا. کیونکہ الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین, ہمارے کلچر کی جو شادی ہے نا بس ان کو تو اوپر ڈھک کے بند کر دیں, ہم تو صرف وقت کو تھکیلتے ہیں. اصل شادیاں تو نہیں ہیں ہماری, میں تو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں 10-15% آئیڈیل ہومز ہیں ہمارے کلچر کے. نہ ہمیں اچھی بیویاں بننا آتا ہے, نہ اچھے شوہر بننا آتا ہے. ہم اچھے بن جائیں تو ادھر گڑبڑ ہے, ادھر اچھے ہیں تو ادھر پورا, اور بچے یہی دیکھ دیکھ کے بڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ بھی وقت سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں, ان کو پتا چکر ابا کا موڈ خراب ہو رہا ہے اور اما اس وقت یہ کر رہی ہیں اور وہ کر رہی ہیں. تو یہ فیصلے حضرت زینب کی بڑی خوبی ہے. میرا بڑا دل کرتا ہے جب جنت میں کبھی گئے ان سے پوچھیں گے سنائیں کیا نیکی تھی اللہ نے آپ کا نکاح اوپر کر دیا, اور پھر وہ فخر کرتی تھی اس پہ, وہ خوش تھی کہ اللہ نے یہ کیا. پھر ایک اور چیز دیکھیے, جس شخص نے اپنے منہ بولے ہی صحیح بیٹے کا نکاح مانگا تھا کل اسی سے شادی ہو رہی ہے. دیر از ایج ڈفرنس, اور آپ کو میں نے سارے ایج ڈفرنس لکھائے ہیں. ابھی حضرت زہر کتنے تھے تو نبی اس وقت کتنے ہوں گے, نو کوشچن. یہ جو ہم نے کیا نا 2 سال کا فرق, 4 کا فرق, لڑکی چھوٹی لڑکا بڑا, بالکل غیر اسلامی. کسی نے کہا فلان لڑکا فلان جگہ شادی ہے کہ لڑکے کے لیے رشتہ, انہیں بڑا نیک لڑکا ہے تو بتایا گیا نہیں نہیں لڑکی بڑی ہے. کتنی بڑی, 1-2 سال, تو پھر کیا وہ نہیں نہیں ہمارا لڑکا, تو پھر وہ نیک نہیں ہو سکتا. الا ماشاء اللہ, ہم کسی پہ بات نہیں کرتے. چوائس ہو سکتی ہے اپنی, کف بھی ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ سچا دین ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے, اس میں نظر کسی اور چیز پہ ہوتی ہے. اور یہ چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے. پھر یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو دل میں چھپائی ہوئی تھی کہ کل میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, تو یہ چھپانا بھی ایک حکمت تھی. اس میں چند مسئلے ایشو آتے ہیں سائڈ کے ہیں, لیکن فائدے کی چیز ہے جسے آج ہم مسلمانوں کا اپنا مزاج ٹھیک کرنا ہے. بات بات پہ فتوے, بات بات پہ ہم کمنٹس پاس کر کے آگے نکل جاتے ہیں, ہم تو جنت ہی تم جہنمی. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی, آپ جھگڑوں اور فتنوں اور اختلافات سے بچتے تھے. جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ حتیم کا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا, کیونکہ عربوں نے سوچا کہ ہم رزق حلال ہی سے گھر بنائیں گے. اتنے پیسے نہیں تھے کہ ایک کمرہ پورا حلال کی کمائی کا بنا لیں جس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. آج کے حالات کو فرق تو نہیں ہے, کموں پہ یہی حالات ہیں. کہتے ہیں قرضے کے بغیر گھر ہی نہیں ملتے, سود کے بغیر گھر نہیں بنتے, یہی حالات ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو آپ نے فرمایا میری بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ کعبہ کو گراؤں اور میں اس کو ابراہیم کی بنیادوں کے اوپر لے جاؤں, لیکن میں فتنوں کی وجہ سے نہیں کرتا کہ لوگ اٹھیں گے کہیں گے. ایک تو ویسی تبدیلیاں آ رہی ہیں سوسائٹی میں, اسلام آتا ہے تو تبدیلیاں آتی ہیں نا, رنگ حال ہر چیز تو بدل جاتی ہے. کعبے کی شو اور چھیڑ دو, یہ کہیں گے دیکھیں آ کے اب انہوں نے مسجد کا رخ ہی بدل دیا. یہ حالات کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں میں نہیں کودتے تھے, آلویز مفاہمت, صلح, نرمی, پیار, مل کے رہو, جھگڑا نہ کرو, ٹھیک کرو, دس اینڈ دیٹ کرو. آپ کو دیکھیں کہ پہلا جو گھر تھا خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا, اس میں 2 دروازے تھے, ایک ادھر ہے تو دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ تھا. مشکل نہیں ہوتی تھی, لوگ اندر سے ادھر سے جاتے تھے ادھر سے آتے تھے. لیکن عربوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو بند کر دیا, بلکہ جو مشرقی دروازہ آج کھلا ہے نا, اس کو زمین سے کتنا اونچا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. وہ کیوں کہتے تھے, کہتے تھے ہماری مرضی ہو تو ہم کھولیں گے کنڈی تو تم جاؤ گے, ورنہ نہیں جا سکتے, ہماری مونوپلی ہے. اللہ کے نبی ہی ڈونٹ لائک دس. آپ چاہتے تھے کہ نہیں, اگر میں نے کعبے کو بدل دیا تو جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ پھر ہم پہ اعتراض کریں گے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی اپنی کو بڑائی چاہتے ہیں, دس اینڈ دیٹ, تو میں نہیں. تو یاد رکھیں یہ سنت ہے نبی کی, فتنوں سے جھگڑوں سے بچتے ہوئے کام کریں. اور اسی طرح کی اور بھی سنتیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو نہیں لے کے چلتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نکاح حضرت ان کے ساتھ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی ہمارے لیے بہت ساری باتیں ہیں. عام نکاح میں صرف اللہ کا ذکر ہے نا, اس نکاح میں تو اللہ نے کہا زوجنا کا, میں نے کروایا, فرق ہے کہ نہیں؟ کون سا نکاح زیادہ بڑا ہے, آپ کا جو ہوا آپ کے ہسبینڈ سے یا حضرت زینب کا نبی سے؟ زینب کا, اس میں تو اللہ نے خود کہا زوجنا, کہا ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا. تو لہٰذا اس پہ کوئی نیگیٹو سوچ بھی دل کے اندر نہ آنے دیجئے کہ یہ چیز درست نہیں ہے, اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے باقی انبیاء کا ذکر کیوں کیا, اب یہاں بھی ایک قابل غور بات ہے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ نبی کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ذرا پچھلے انبیاء کی زندگی بھی پڑھ لو. حضرت زینب چونکہ پانچویں بیوی تھی نا, تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا, اچھا جی ہمیں کہتے ہیں صرف چار اور خود پانچویں آ گئی. حالانکہ آپ کو پتا حضرت داؤد, اب یہ جو انبیاء کا تذکرہ اس حصے میں گزرا نا اس کی حکمت بتا رہی ہوں, حضرت داؤد اور سلیمان دونوں کا ذکر ہے, بنی اسرائیل بھی ان کو جانتے ہیں. حضرت نکاح کے حضرت داؤد کے نکاح میں 100 بیویاں تھیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں. یہ جو اسلام میں چار شادی ہیں نا, اس پہ میں ان پہ بات کروں گی جہاں یہ موضوع کہیں تک پورا ہوگا, کہ اسلام میں چار شادیوں کی حد کی گئی ہے. اس سے پہلے 100 تھی, جب لوگ مسلمان ہوتے تھے کبھی عرب کوئی سردار تھا جب وہ مسلمان ہوا تو اس کی 10 بیویاں تھیں, تو اللہ کے نبی کے پاس آ گیا کیا کروں, کہا اس میں سے جن چار کو رکھ لو باقیوں کو طلاق دے دو, مسئلہ ہوگا ایسا. تو اسلام نے چار شادیوں کا حکم نہیں دیا بلکہ 100-200 سے کرتے کرتے بس چار کا روک دیا کہ دیٹس اٹ, اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ اس سے زیادہ کو تم خوش نہیں رکھ سکتے. اور شرط اس میں بھی پھر عدل کی ہے, ایک ہی بہتر ہے, دو کرو گے تو تم اس کے اندر عدل کے ساتھ کرو گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہے ہیں کہ نبیوں نے اتنی شادی ہیں کہ اس پہ گلہ کیوں نہیں کرتے. تو اس نبی کی اگر اللہ کے حکم سے ایک سے دوسری شادی ہے تو پھر کیوں نہیں لاتے. پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ انبیاء کرام کی جو صفات ہیں اس میں کیا کہا, وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا لِلَّهِ. سچ بتائیں اس صفت کی یہاں ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت تھی. اللہ کو کسی کی نماز روزہ حج بھی تبھی پیارا لگتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم نمازیں روزے حج نفل سب کچھ کر لیتے ہیں اور ڈرنے کا کام کرتے ہیں لوگوں سے, ڈرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, ان کی باتوں کا ڈر ہے. تو جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو دل میں اور لوگوں کے ڈر سے نہ نکلیں, آپ دین کے کام تو کر ہی نہیں سکتے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں دین کے بھی, اپنی ذات پہ عمل لانا چاہتے ہیں دین کا, لیکن ہم کیوں نہیں لا پاتے آپ کو پتہ؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. اب میں لوگوں میں میں ایسی بن کے پھروں, یہ بڑا مشکل ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو پھر باقی سب باتوں سے بے نیاز کرتی ہے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی, حالانکہ یہ بات آگے پھر چھڑے گی کیونکہ یہ موضوع ایسا ہی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے شروع میں آیا زینب کا قصہ, حضرت زید کا قصہ, پھر اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ دوسری جگہ آتا جا رہا ہے. بیچ میں ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا مقام جو زینب کے ساتھ نہیں بلکہ زید کے ساتھ تھا اس کا بھی تذکرہ ہے, اس لیے اگلی آیتوں کو بھی ہمیں پڑھنا ساتھ ہی, لیکن پھر اس میں کچھ چیزیں جو ہمیں اور دکھیں گی اس کو ہم ساتھ لے کر دیکھتے جائیں گے کہ اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ بغیر تعصب کے اگر کوئی سورۃ الاحزاب پوری پڑھ لے تو آج جتنے باطل فرقے ہیں نا ان میں سے آدھے سے زیادہ تو انشاءاللہ اپنی سوچ کو سیدھا کر کے اسلام میں ضم ہو گئے. لیکن ہم چلتے ہیں آگے, اور ادھر کوئی ذہن میں کوئسچن ہے تو اس کو روک لیں, انشاءاللہ ہم آگے جا کے جہاں یہ موضوع آئے گا پھر بات کریں گے. آیت نمبر 40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. نوٹ کیجئے گا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ تھے؟ بالکل تھے. کیا آپ کی بیٹیاں تھیں؟ تھیں. کیا آپ کے بیٹے تھے؟ یہ آیت کیوں آگے؟ لفظ رجال, رجل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے, لیکن آپ کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا. اور رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو. کتنا قرآن کا سچ دکھتا ہے ان آیتوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ زید بن محمد نہیں, زید بن حارثہ. اصل آیت وہی ہے, کہ زینب کے ساتھ نکاح پر کیوں چونچا کرتے ہو؟ زید بن محمد نہیں تھے، وہ زید بن حارثہ تھے، یہ تو منہ بولے بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اولاد نرینہ دی ان کو بچپن میں اٹھا لیا. آپ کی آخری عمر میں حضرت ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے. آپ کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی. جب آپ کے بچے کا انتقال ہوا تو آپ بہت رنجیدہ تھے، دکھی تھے، لیکن آپ نے کہا یا ابراہیم ان بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بہت رنجیدہ ہیں، ہماری آنکھیں روتی ہیں لیکن ہماری زبان یہی کہے گی کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، کیونکہ ماں کان علی مومن ولا مومنت، اسی آیت سے دل لگا لیجیے. اور آپ ایک اتفاق بھی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان سے جڑتا ہے، ابراہیم سے. ابراہیم کی زوجہ تھی حاجرہ، مصر سے تھی، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے. اسماعیل کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، جو مصر سے تعلق رکھنے والی عورت ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا. قبطیہ جو تھے نا، اصل میں فرعونی خاندان تھا. یہ ایک چھوٹا سا ایک اللہ کا حکم ہے. یہ بھی وہ سوال آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک بیٹا رہتا تو کیا تھا؟ پتہ نہیں آج لوگوں نے اس کی نسل سے پیری فکیری کا کیا سلسلہ شروع کیا ہوتا. اللہ نے بیٹیاں بھی ساری زندگی میں لے لی، ایک بیٹی تھی فاطمہ، 6 مہینے بعد وہ بھی ختم. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 6 منتھ کے اندر آپ کا پورا نسب ناطا، اولاد کا دنیا کے ناطے ختم ہوا. یہ اللہ کی شان، اللہ کو پتہ نہیں کیا. میں تو سوچ کے کانپ جاتی ہوں، جو آج لوگوں کا ایک ظاہری تعلق ہوتا ہے تو اگر اللہ کے نبی کی نسل چلتی آ رہی ہوتی آج تک تو اس خاندان کا لوگوں نے حال کیا کر دیا ہوتا. تو کیا تھے پھر اگر اللہ کے نبی کسی مرد کے باپ نہیں تھے؟ تو کہا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مہر ہیں. اب اس لفظ پہ سوچیے گا، بہت گہری بات ہے. خاتم ختمہ سے ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ خاتامین سٹیمپ، سٹیمپ، اور ایک ہوتا ہے سیل. یہاں لکھ لیجئے کہ ختم، خاتم سے مراد کیا ہے؟ سیل. سیل کیا ہوتی ہے؟ کسی خط کو جب آپ سیل کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اندر کی چیز باہر نہیں آتی، باہر کی چیز اندر نہیں جاتی، ٹھیک ہے. جب سٹیمپ لگا دیں معنی بالکل فرق ہے. ہاتھ میں سٹیمپ پکڑی ہیں، جس پہ آپ سٹیمپ لگاتے جائیں گے وہ چیز صحیح ہوتی جائے گی اور اس کے اندر سلسلہ آگے چلتا جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے تذکرے کے بعد یہ بات کیوں فرما دی کہ آپ کون ہیں؟ ولاکر رسول اللہ. پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام جو ہے نا وہ رسول اللہ کا مقام ہے. پھر دوسری بات ہے خاتم النبیین، آپ نبیوں پر مہر تھے، یعنی آپ پر نبوت کا سلسلہ پورا ہوا. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جاننے والا ہے. ذکر کیا کہ آپ کا ایک بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا، اسی طرح قاسم، اور دوسرا بیٹا طیب اور طاہر. بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے، کہتے ہیں آپ کے 4 بیٹے تھے، ابراہیم، قاسم، طیب اور طاہر. حالانکہ جو صحیح بات کیا ہے، قاسم، ابراہیم اور طیب اور طاہر ایک ہی بچے کے نام تھے، یعنی لقب تھا، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت اتری تھی اس وقت آپ کا ابھی کو بیٹا تھا ہی نہیں ہے، حضرت ابراہیم بھی بعد میں پیدا ہوئے اور قاسم اور جو طیب طاہر تھے یہ اس وقت تک فوت ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر کہ آپ رسول اللہ تھے، اس کو ظاہر کر کے بتا دیا کہ اللہ چاہے تو نبی کو بھی اولاد نرینہ سے محروم کر دے. آپ اور میں کیا بات کریں؟ بعض سمے جب ہم کوئی کمی دیکھتے ہیں نا اپنی زندگی میں تو ہمارے اندر رونت آنے لگتی ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا. تو بھائی آپ ہیں کون؟ نہیں دیا، شکر کریں آپ ہیں. آپ بھی نہ ہوتی ہیں اگر اپنے گناہوں کے اوپر دیکھیں تو. کبھی کسی نعمت پہ اپنا حق نہ جمائیں، یہ اللہ کی خالص نعمت رحم ہے جو ہمارے اوپر ہے. اب ہم تھوڑا سا لفظ خاتم کو دیکھیں گے، کیونکہ اس ایک آیت کی مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے آج ایک بہت بڑا باطل فرقہ ہمارے پاس موجود ہے. لفظ خاتم جو ہے نا یہاں کس طرح سے آئے، اور لفظ خاتم جو تھے نا انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں سٹیم. پچھلے دور میں لوگ انگوٹھیوں کو مہروں کے لیے استعمال کرتے تھے. بادشاہ جو ہوتے تھے وہ کسی بھی جگہ خط کو بھیجتے تو اس سے پہلے اس پہ مہر لگاتے تھے، تو وہی چیز ادھر بھی ہے. لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خاتم کیا ہے، والخاتم کیا ہے؟ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا کچھ حصہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. آپ نبوت کو ختم کرنے والے تھے, انجام اور آخر. اردو میں آپ لفظ سنتے ہیں ختم شد, خاتمہ بالخیر, یہ اس معنوں میں. یعنی یہاں ختم سے مراد انگوٹھی بھی نہیں ہے, مہر بھی نہیں ہے, بلکہ ادھر مراد ختم سے عاقبہ, آخرہ, خاتمہ, ہر چیز کا اینڈ. اس میں تا کی زبر اور زیر کا فرق ہے, زیادہ الجھانا نہیں چاہتی. بس یہ سمجھ لیجئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ آیت یاد کر لیں, سورت مائدہ کی ابتدائی آیتیں ہیں, کہ آج کے دن آپ پر دین پورا کیا, نعمت تمام کر دی اور اسلام کا نام رکھ دیا. تو گویا کہ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اور یہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ, قانون ہے, عقیدہ, یعنی یہ متفقہ عقیدہ ہے. آپ کہہ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت, وہ جو ہمارے اسلاف سے تعلق رکھتی تھی, ان سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں. پیچھے بات ہوئی بیٹے کی, اولاد کی, بیٹے نبی کے, یعنی اولاد کی باتیں ہو رہی تھی. یہاں ساتھ ہی خاتم النبیین کر کے بتا دیا کہ نبی اپنی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے, روحانی باپ تھے. قیامت تک کے لیے آنے والے تمام لوگوں کو اللہ کے نبی نے وہ دین اس رنگ میں پیش کر دیا ہے کہ جس کو پانے کے بعد کوئی بھٹکے گا نہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو محبت کے بغیر نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا, انی ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلھا ونہارھا سواء. لوگوں, میں نے تمہیں ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے جس پر رات دن برابر ہیں, کسی بھی وہ گمراہی کا خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں ایک اور بات بھی دیکھیے. یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ خاتم الرسل یا خاتم المرسلین کیوں کہا, خاتم النبیین کیوں نہیں کہا؟ آپ نے سے کوئی اس کا جواب دینا چاہے گا؟ خاتم النبیین, خاتم الرسل, یہ کیوں نہیں کہا؟ نبوت کا ذکر کیوں ہے, رسالت کا کیوں نہیں ہے؟ بہت دفعہ پیچھے بات ہوئی ہے کہ لفظ نبی اور رسول ایک دوسرے کے لیے بھی آ جاتا ہے, لیکن یہاں دونوں آتے ہیں نا ساتھ, تو فرق کیا ہے؟ رسول ایک خاص چیز ہے, ہر وہ رسول جس کو کتاب ملی, یعنی آپ کے ڈسٹنگوشڈ ہے. اور نبی عام, کتاب نہیں ملی لیکن پچھلے نبی کا. تو یہاں اگر خاتم الرسول ہوتا نا, تو لوگوں نے کہنا تھا ہاں رسول تو آخری تھے, نبی ابھی بہت سارے آ رہے ہیں. یعنی یہ لیسٹ درجے کی بات ہے کہ رسول تو رسول, اب کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا. کوئی یہ بات کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کے بعد اب کسی اور کی بات ہے. اور یہ ہے وہ آیت کہ جس کے اوپر آج ہمارا دل جم جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. ایک کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں خاتم النبیین پہ. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت نص صریح ہے اس عقیدے کے لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اور جب نبی نہیں تو بدرجہ اولا رسول بھی نہیں, کیونکہ لفظ نبی عام اور رسول خاص ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواترہ شاہد ہے, جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی روایت تک ہم تک پہنچی ہے. تو اب یہاں آپ کے بہت ساروں کے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جب نبی آخری نبی ہے تو مسئلہ ختم نبوت, اس پہ پھر کچھ لوگوں کو اعتراض کیا اور گلہ کیا. تو پہلی بات تو نوٹ کیجئے گا, یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر 100 کے قریب آیتیں اور سینکڑوں کے حدیثیں موجود ہیں صحیح راتے میں, کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ثابت ہے. قرآن میں تو 3-4 جگہ ذکر ہے, لیکن انڈائریکٹلی کئی جگہ یہ چیز ہمیں مل جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ان کے ساتھ سے معاملہ ہوگا. پھر یہ مسئلہ کہاں سے اٹھا کہ اللہ کے نبی کے بعد نبوت ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہو گیا تھا. آپ کو خواب دکھایا گیا تھا کہ کڑے ہیں کچھ کنگن اور آپ کے پاس پیش کیے گئے ہیں, اور آپ نے پھونک ماری ہیں تو وہ اڑ گئے ہیں. تو آپ نے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے اور وہ جھوٹی نبوت کے دعوے کریں گے, لیکن یہ کہ ان کا دور جو وہ نہیں چل سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے جو کچھ آج کچھ کہا, یہ ایک اپنی جگہ پورا موضوع ہے, بلیو می, اگر آپ صرف اس ایک موضوع پہ بات کریں نا تو شاید کتنے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے. مسلمہ قذاب آپ کی نبی آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی اس نے آپ کو ایک خط لکھا تھا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نبی ماننے کو تیار ہوں, شرط یہ ہے کہ تم اپنے بعد مجھے اپنا نائب مقرر کر دو, لکھ دو یہ بات کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں نبی ہوں گا اور اپنی رسالت اور یہ حکومت میں آدھا مجھے شریک کر لو. تو آپ نے اس کے خط کو پھاڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں اس قاصد کو قتل کروا دیتا. اور پھر مسلمہ قذاب کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھوں سے مروایا؟ وحشی بن حرب سے, جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں. اور اس وقت سے وہ جب مسلمان ہوئے تو اس بات کی تلاش میں تھے کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں اپنے آپ کو ایسے کسی کام کے قابل کر سکوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قتل کی گلٹ اور اس کے جو یہ کہنا چاہیے کہ خلش کو میرے دل سے نکال دے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی کو چنا اور ان کے ساتھ ہوا. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا, سجا اس کا نام تھا, اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمہ قذاب نے پھر اس عورت سے نکاح کیا. اور نکاح میں کیا کیا؟ مہر کیا رکھا تھا آپ کو پتا؟ دو نمازیں معاف کرتی تھی. جی اس نے کہا تین کی ضرورت نہیں, پانچ کی ضرورت نہیں, صرف دو نمازیں. بات کیا ادوار میں, یہ چاہیں گے تو میں آپ کو کل اس کی تھوڑے سے لکھا دوں گی, حالانکہ تکلیف تو ایک موضوع ہے لیکن وہ پھر کے آج ہے نہیں اس لیے زیادہ ضرورت ہے اس پہ جو ہے اس پہ ہم بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو ہم سبق اینڈ پہ لیتے ہیں ورنہ سبق بہت لمبا ہوگا. آپ کو ذرا بتاؤں گی کہ یہ آج کا جو قادیانیت اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس آیت کے ساتھ کیسے جڑتا ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم میں سے کتنے مسلم ہیں جو علم لے کر بات کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو باہر کھڑے کھڑے صرف ان باتوں پہ بات کرتے ہیں. کیونکہ علمی باتیں تو میری عادت ایسے نہیں ہے کہ بس میں ایک ادھر سے سناؤں ایک ادھر سے. تو آپ کو انشاءاللہ اسی سبق کے اینڈ پہ اس سورت کے نیچے یا سورت کے اینڈ پہ ہم اس پہ ختم نبوت پہ اور اس پہ بات کریں گے کہ یہ پھر ایک پورا فرقہ بن کیسے گیا. آپ کو تاریخی حقائق لکھا دوں گی کہ یہ اتنی بھی کسی کی سمجھ کیسے پلٹ جاتی ہے. لیکن یہاں واپس آ جائیے اسی آیت پہ کہ ولاخ رسول اللہ کی وخاتم النبیین, کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مہر ہے, یعنی آپ کے بعد مہر لگ گئی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جاہلیت کی ساری رسومات اللہ نے آپ کے ذریعے سے ختم کروا دی. آپ سے منہ بول آپ کے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے آپ کا نکاح کروا کر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کروا دیا. تو لہٰذا آپ اس پیغام کو صاف رکھو. اور اسی طرح آپ دیکھیں سورت الانعام کی آیت 19 میں ہم پڑھ چکے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس سے وہ پہنچ جائے. پھر اسی طرح حجت الوداع جو آپ کی وفات سے 3-4 مہینے پہلے تھا, آپ نے اس میں بھی امت کو کیا کہا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, کہ حاضر لوگ غائب تک یہ بات پہنچا دیں, یعنی چونکہ میں آخری نبی ہوں تو میرے بعد یہ پیغام میری امت کے ذریعے پہنچے گا. اور آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عام عورت, جس کو آپ کہنا چاہیے نا لے مین ہوتا ہے نا اس کا اپوزٹ, کامن وومن کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی فوت ہوں گے اور آپ کے بعد نبوت نہیں. ایک عورت آئی, اس نے آپ سے کوئی بات پوچھی, کہنے لگی اگر اللہ کے نبی مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا, کہا اچھا اگلے سال پوچھنا, کہا اچھا اگر میں ہوں اور پتا چلے آپ فوت ہو گئے پھر کسے پوچھوں. اتنی اس عورت کی سمجھ تھی, اس نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائیں کہ آپ فوت ہونے کی بات میرے ساتھ کرتی ہو. تو آپ نے کہا پھر ابو بکر سے پوچھنا, کہا اچھا پھر کبھی آؤں تو ابو بکر نہ ہو تو کہا عمر سے پوچھنا. وہ الہامی ترتیب جس پہ بھی بعد میں ساری خلفائے راشدین جو ہے قائم ہوئی تھی. تو اس وقت بھی یہ سب کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد ختم. حضرت فاطمہ رو رہی تھی اللہ کے نبی کی وفات پہ, تو لوگوں نے تسلی دی تو انہوں نے کہا میں اب اس پہ رو رہی ہوں کہ اب جبرائیل نہیں آئیں گے. ایک عورت رو رہی تھی, بلکہ یہ فاطمہ کے اشعار کچھ اور ہے, ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ بہت رو رہی تھی. تو لوگوں نے ان کو تسلی دی کہ فکر نہیں کرو اللہ کے نبی اب یہاں سے اچھی جگہ پہ ہیں, ان کو اتنے یہاں یعنی چیلنجز تھے اور تم ان کے لیے اچھا رکھو. کہنے لگی میں آپ کی جدائی پہ تو رو رہی ہوں لیکن جس بات پہ میں اب رو رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے بعد اب جبرائیل نہیں آئیں گے. قرآن کا سلسلہ پورا ہو گیا, جس کا کہیں کہ قرآن پورا ہو گیا اب آگے کیا پڑھیں گے. یہ تو پھر وہ دل کی باتیں ہیں نا جس کے دل کو لگتی ہیں. وكان الله بكل شيء عليما. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب میں اور آپ کیا کریں؟ اس کا حکم اگلی آئے تو میں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. ذکر کیسے؟ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں, قیاما وقودا وعلی جنوبہم. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ہاتھ کام میں اور دل محبوب کی طرف. ہاتھوں سے کام کرو, دل سے اللہ کی یاد رکھو. اور اللہ کا ذکر دل سے نکلتا ہے اور اکثر زبان پہ بھی آ جاتا ہے, اور عمل جوارے سے دکھتا ہے. ہر گھڑی ہر قدم پر اللہ کی یاد. کئی ایسے جگہ آپ کے پاس بھی زندگی میں آتی ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے کہ آپ کچھ پڑھ سکیں, نہ آپ کے پاس کوئی سی ڈی ہوتی ہے کہ آپ سن سکیں. کیا نیکی کریں؟ اذکر اللہ ذکرا کثیرا. وہ نیکی, نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے, نہ قبلہ رو ہونے کی ضرورت ہے, نہ پروٹوکول کی ضرورت ہے. اذکار نافع کتاب میں نے پڑھائی ہے, ابھی تھوڑی اس کی رہ گئی ہیں پیجز, تو اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ آسان ذکر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دیٹس اٹ, استغفر اللہ استغفر اللہ. اپنے معمول بنائیں کب کیا پڑھنا ہے, جیسی دل کی کیفیت ہو. پہلی دفعہ دیکھی کہ کثرت سے ذکر کب ہوگا؟ جب سنت کی دعائیں یاد ہوں گی, گھر میں داخل ہوتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے, بازار میں جاتے ہوئے, بازار سے نکلتے ہوئے, ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے, وہاں سے نکلتے ہوئے, منہ دھوتے ہوئے, آئینہ دیکھتے ہوئے. جن کو عادت ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی لمحہ بھی ایسا ہو کہ جس وقت کہ وہ ان کی زبان خالی رہے. پھر اس کے بعد کوئی گناہ یاد آیا, استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی نعمت پہ نظر پڑی, الحمدللہ الحمدللہ. کوئی خوبصورت چیز ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غیر محسوس طریقے سے وہ دل کی دھڑکنوں سے تسبیح کا کام لے, ذکرن کثیرا. اور اسی سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے. پانچ وقت کی نماز بھی تو اصل میں یہی ہے نا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 45 سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت 21 میں بارے کی, کیوں تلما ہوگی یا الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے, واللہ یعلم ما تصنعون. تو لہذا ذکر کرنا ہے. اب اس کے لیے من پسند طریقے نہیں, وہی طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتا دیا. اس پہ بات پیچھے بھی ہوتی رہی ہے, آگے بھی ہوگی انشاءاللہ. دوسرا حکم میرے اور آپ کے لیے, وسبحوا بکرۃ و اصیلا, اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. صبح و شام اس کی تسبیح کیسے کرو؟ پہلے تو صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لو, اور شام کو شام کی دعا پڑھ لو, پھر مارننگ ایوننگ اذکار, صبح و شام کے اذکار. آپ دیکھیں سارے اللہ کی تسبیحات سے بڑے میں. اور بکرا کیا ہے؟ ارلی مارننگ. اور اصیلا کیا ہے؟ ارلی ایوننگ, یعنی جب اے ایم پی ایمز میں چینج ہوتے ہیں. صبح شام ذکر کرو, اللہ کا یاد کرو. کس اللہ کا؟ جو ہو الذی یصلی علیکم, وہی تو ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر. اگر اس کا آپ یہ بھی ترجمہ کریں نا, وہی تو ہے جو درود بھیجتا ہے تم پر. کیونکہ صلی یصلی تسلیہ اس لفظ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہی لفظ آتا ہے, اور لفظ صلات بھی اسی سے ہی ہے. اور کون؟ وہ ملائکتہ, اور اس کے فرشتے بھی. کیوں؟ اب یہ دیکھیے, یہ لفظ ہے نا, هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ, اس کے آگے آپ بریکٹ بند کر دیں پھر بات سمجھ آئے گی, کیونکہ ورنہ بات نہیں سمجھ آتی. اور وہ کیا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف. اب اس کو اگر آپ دو طرح سے دیکھیے, پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے پڑھتی ہوں, وسبحوا بکرۃ و اصیلا لیخرجکم من الظلمات الی النور, اس کی تسبیح کرو صبح و شام, تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنیوں میں. کس کو؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ. معنی سمجھ آئے؟ کس اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو, جو اور اس کے فرشتے تم پر صبح و شام اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں. کیوں کرو تسبیح اور کیوں کرو اس کا ذکر؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تقدیم اور تاخیر سے تھوڑا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اندھیروں سے روشنیوں کا سفر ہے. یہاں پر آپ دیکھیے, اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونے کے حوالے سے وہی الفاظ ہیں جو اسی سورت کی آیت 56 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے تھے. وہاں کیا تھا؟ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پہ. یہاں مومنوں پہ وہی باتیں آ گئی. یہ کون سی رحمتیں ہیں سچ بتائیے گا؟ اللہ نے اہل ایمان پر کون سی رحمت کی ہے؟ ایمان کی نعمت دے کر, نبی کی نعمت. لقد من اللہ علی المومنین, سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے کہ لوگوں مومنوں تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے اندر رسول بھیجا. فرشتے اہل ایمان کے حق میں کیا دعائیں کرتے ہیں؟ یہ اب آخری جو پارے رہ گئے نا, آٹھ پارے, نو پارے, ان میں آپ دیکھیں گے کثرت سے فرشتوں کی دعائیں. ہم پڑھیں گے سورہ زمر میں بھی, سورہ حامیم سجدہ میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ نے کچھ فرشتے, خاص طور پہ سورۃ مومن کی آیتیں ہیں غالباً ابتدائی, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہر وقت کیا دعائیں کرتے ہیں؟ فاغفر للذین آمنوا وتابوا, کہ اللہ ایمان لانے اور توبہ کرنے والے مومنوں کو بخش دیں. کچھ فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان ایمان والوں کو ان کی اولادوں کے ساتھ جنتوں میں ملا دینا. وہ تو ایک نئی دنیا. کبھی آپ جہاز میں جانے کے بعد اوپر دیکھے نا, تو بہت ساری خوبصورتیاں جو ہوتی ہیں نا, اس میں اکثر فرشتوں کو ڈھونڈتی ہوں کدھر ہے, دعائیں کر رہے ہیں, اچھا ادھر ہی کہیں چھپے ہوں گے. اور واللہ عالم جو وہاں اوپر نور ہے اور تجلی ہیں, کتنے فرشتے ہوتے ہوں گے. تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں, شرط ایک ہے کہ ہم مومن بن جائیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور وہ اہل ایمان کے حق میں بہت مہربان ہے. سچی بات ہے, اس کا رحم ہے جو میں اور آپ زندہ, اور یہ اس کا رحم ہے جو ہم امن سے ہیں, عافیت سے ہیں, صحت مند ہیں. ہم میں سے کوئی بیمار نہیں ہے, ہم میں سے کوئی پریشان نہیں ہے, ہم میں سے کوئی دکھی نہیں ہے. کہیں خود کو اللہ میں تیری رحمت کی وجہ سے جی رہی ہوں, ورنہ میں جیتی نا, میں زندہ نہ ہوتی. ہمیشہ آپٹمسٹک رہیں, ہمیشہ اپنے مائنڈ کو پازیٹو چیزوں پہ رکھیں. وقتی طور پہ وہ بھی ٹھیک ہو, یہ جو ہم سینے کا روگ بنا لیتے ہیں نا, لٹکا لیتے ہیں چیزوں کو, ہے ختم, دیٹس اٹ. جھٹکا لگا تو ٹھیک ہے ختم, یہ پریشانی آئی تھی ختم. یہ جو دم چھلا بنا کے مصیبتوں, تکلیفوں, پریشانیوں, بیماریوں, دکھوں کو ڈالتے ہیں نا, وہ ہمارے لیے مزید بیماریاں اور پریشانیوں کا ذریعہ بنتی ہیں. مومن کو تکلیفیں آتی ہیں, ٹھہرتی نہیں ہیں, سلپری ہوتا ہے وہ. آئی تکلیف, ختم, دیٹس اٹ. ایک کوٹیشن کسی کے ساتھ شیئر کی تھی میں نے ابھی دو تین دن پہلے, ایک جس میں خلاصہ یہی تھا کہ یہ تو نہیں ہے کہ مومن کو تکلیف نہیں آتی, بہت بڑی بڑی آتی ہیں, لیکن اس سے بہت بڑی ذات ہے جو اس تکلیفوں کے وقت میں آ کے اس کو تھام لیتا ہے. تو اصل یہ بات ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو اپنے سامنے رکھیں, شکر گزار بنیں. نہ شکرے لوگوں کو بہت چبھتی ہے تکلیف, کیونکہ وہ یہی نہیں قبول کر پاتے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور دس اینڈ دیٹ اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ رکھیں. پھر آگے دیکھیے, بڑی خوبصورت سی آیت ہے, اس لیے بیچ میں زیادہ بات نہ کریں تو بہتر ہے. وہ مومنوں میں رحیم, اللہ ان پہ رحمتیں بھی بھیج رہے ہیں, فرشتے بھی بھیج رہے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام, جس دن وہ اس سے ملیں گے تو ان کی دعا سلام ہوگی. وعد لہم اجرا کریما, اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر. کیا یہ ساری آیتیں سنتے وقت آپ کو اپنے ایمان پر خوشی ہو رہی؟ قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالی سے ملاقات کریں گے تو اس وقت ہماری زبان پہ سلام ہوگا, سلامتی. دنیا میں اسلام کو قبول کر لیا تو پھر آخرت کی ساری کھاٹیوں میں یہ اسلام ہماری مدد کرے گا. یہ امت کو خوبیاں دی گئی کہ امت تم فخر کرو, تم کسی عام شخص کی امتی نہیں ہو. نبی کتنا خوبصورت, نبی کتنا اعلیٰ, تو آج تم کیوں؟ ابھی دو تین دن پہلے میں نے ایک چھوٹا سا میسج دیا, پتہ نہیں آپ تک پہنچے کہ نہیں, کہ جب نبی کامیاب ہے تو آج امت کامیاب کیوں نہیں؟ نبی کامیاب ترین, امت کدھر ہے؟ نبی با اخلاق, امت کدھر ہے؟ نبی خوش رہنے والا, امت کی رو رہی ہے؟ ایسے لگتا ہے کوئی ویو لینتھ ہی نہیں ملتی آج ہماری اپنے نبی کے ساتھ, الا ماشاءاللہ. جتنی اللہ چاہے, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی فکر کریں, اپنے آپ کو چیک کریں. اور جب تک ہم اپنے آپ کو نبی کی امتی ہونے سے یا نبی کے امت کا ایک فرد ہونے کے ناطے سے نہیں دیکھیں گے, ہم اپنی ویلیو بھی نہیں پہچانیں گے, ہم اسی طرح کڑ کڑ کے دنیا سے چلے جائیں گے. اور جس دن مجھے رب کو یقین آ جائے گا نا کہ واہ کیا خوبصورت نبی, کیا پیارا نبی ہے جس نے, جس کے ہم امتی ہیں, تو یقین کرے کے بعد پھر ہمارے دل تشکر سے بڑھیں گے. اس آیت میں تو امت کا تعارف دے دیا, اب اگلی آیتوں میں نبی کی خوبیاں. ایسے لگ رہا ہے کہ لو سٹوری ہے, نبی کی اپنی امت کے ساتھ محبت اور امت کا نبی کے ساتھ تعلق, اس کی ضرورت ہے. آج اگر اس کو زندہ کر دیں گے نا تو بہت ساری چیزیں زندہ ہوں گی. اور آپ دیکھیں بات ذکر سے شروع ہوئی تھی, اور ذکر ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ محبت نہ ہو. کسی کا ذکر خیر ہی ہو تو ہی بات کا مزہ آتا ہے, ادروائز اس کے دوسری طرف تو مزہ ہی نہیں آتا. اور جتنا زیادہ ہم اپنے آپ اس ترتیب میں رکھیں, اگر آپ لکھیں ذکر پھر اس کے بعد ایرو لگائیں, تو جتنی چیزیں ابھی تک پڑھ رہے ہیں نا ان کو لائن پہ لگاتے رہنا, تو یہ امت کے وصف ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے, کسی کو بھی آپ یاد کرتے ہیں آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ کی یاد سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایک بڑی خوبصورت دعا ہے ترمذی اور احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک دعا سنی تھی جس کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا. پڑھنا چاہتے ہیں؟ دوہرا لیں ساتھ ہی میرے. اللہم اجعلنی, ترجمہ بھی ساتھ ہی لکھ لیں, اے اللہ مجھے ایسا بنا دے. کیا؟ او عزم شکر کا, کہ میں تیرا بہت شکر کرنے والا بن جاؤں, یعنی شکر کی حد ہو جائے. پھر آگے وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ, اور میں پیروی کروں تیری نصیحت کی, یعنی جو تو نے حکم دیے ہیں اس کو مانو. پھر آگے وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ, اور میں کثرت سے کروں ذکر تیرا. پھر چوتھی چیز ہے وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ, اور میں محفوظ کر لوں تیری وصیت کو. اب کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار اس کی نصیحت کی پیروی کرنے والا, کثرت سے اس کا ذکر کرنے والا, اور اس کی وصیتوں کو محفوظ رکھنے والا بنا دو. اسی طرح ایک عربی آیا تھا رسول وسلم کے پاس, کہنے لگا اسلام کے اعمال فرائض اور واجبات تو بہت سارے ہیں, یعنی لمبی لسٹ ہے, مجھے مختصر جامع سی کوئی بات بتا دیں جس کو میں تھام لوں تو بچ جاؤں. تو آپ نے فرمایا تھا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی, تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. اسی طرح ابو سعید کی روایت, ابو سعید خدری سے روایت ہے, یہ مسند احمد میں, آپ نے فرمایا اذکر اللہ تعالی حتی یقول مجنون, اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہنے لگے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے مسند احمد کی, کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں پھر وہ اللہ کا ذکر نہ کریں تو قیامت کے روز یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی. تو گویا کہ ذکر کرنا. دوسری چیز دیکھیے ایرو کے بعد سبحو بکرتم واسیلا, صبح شام اللہ کی بڑائی. ہم عموماً کن کی بڑائیاں یاد کرتے ہیں جن سے متاثر ہوتے ہیں؟ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, ذکر اور تسبیح دونوں فرق چیزیں. پہلے ذکر تھا, اب تسبیح ہے, فرق ہے دونوں کا, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ, یہ تیسرا وصف ہے امت کا کہ اللہ اور اس کے فرشتے امت پر رحمتیں نازل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی رحمتوں میں ہم لوگ موجود ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں صلاۃ اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے استغفار ہے. سمجھ آئی بات؟ اللہ ہم پہ صلاۃ بھیجنے سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتیں کرتے ہیں, تو فرشتے ہم پر کیا صلاۃ پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور دونوں لفظ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں, یعنی جب یہ باہم ایک دوسرے کی سے دعا لفظ صلات تینوں مل جاتے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اس میں رحمتیں بھی ہیں اور گناہوں کی معافی بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے. اب یہ جو بات پڑھی ہم نے تہی یتہم یوم یلق یوم یلق سوری تہی یتہم یوم یلوکن یلقونہ، جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے، تو یہ کون سا دن ہے؟ اس پہ نوٹ کر لیجئے گا. امام راغب کہتے ہیں اس سے مراد قیامت کا دن ہے. ایک اور مفسر ہیں کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد جنت میں داخلے کا وقت ہے، جہاں ان کو اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچے گا اور فرشتے بھی سلام کریں گے. تیسری اس کی تفسیر ہے کہ اللہ سے ملنے کا دن موت کا وقت ہے. تو کیا بات پتہ چلی؟ موت کا وقت، قیامت کا دن اور جنت میں داخلہ، سب پیچھے ہو جائیں گے اور اللہ یاد رہیں گے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ملک الموت جب کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے، سلام قولا من رب رحیم، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. چلیے، اب یہ تو تھی امت، تو اب دیکھتے ہیں نبی کیسا. ایک اسٹریچ میں پھر اس کو بھی ویسے کریں گے، کیونکہ اس میں بھی بہت کچھ ہے، لیکن خلاصہ کر لیتے ہیں. یا ایھا النبی جو، اے نبی، کتنا پیارا انداز ہے. یہاں ایک چھوٹا سا جملہ نوٹ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یا ایھا النبی کہا گیا، یا ایھا الرسول کہا گیا، لیکن یا محمد نہیں کہا گیا. وہ گستاخی جو آج بہت سارے ناسمجھی میں کرتے ہیں، اللہ نے وہ لفظ بھی نہیں بولے. صحابہ کے دور میں بتو، عربی، گوار، جاہل کہلے، وہ کبھی آتے تھے تو آپ کو کہتے تھے یا محمد اخرج الینا. اس پہ سورت احزاب کی، سورت حجرات کی آیتیں اتر گئی تھی کہ ایسے نہ بلایا کرو، یہ ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے. تو یا ایھا النبی جو، اے نبی، ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، یعنی گواہ بنا کر، اور مبشرن، بشارت دینے والا، و نذیرن، اور خبردار کرنے والا. ٹھیک ہے، تین باتیں نہیں، آگے بھی ہے، چوتھی آپ کی شان کیا؟ وداعین الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے. اور پانچویں، وہ سراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ بنا کر. کرنا کیا آپ نے؟ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو. کیا؟ بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ تو ہو گیا آپ کا مومنوں سے معاملہ، کافروں اور منافقوں سے کیا کرنا ہے؟ آیت 48، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور آپ کافروں کی بات نہ مانیں، ان کی اطاعت نہ کریں. اور کن کی؟ وَالْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں. یعنی یہ جو باتیں کرتے ہیں نا آپ کو جلانے والی، آپ کے کارٹون بنانے، آپ پہ باتیں کرنا، آپ اس کی کیئر بھی نہ کریں. کیا کریں؟ وَدَعْ آزَاهُمْ، چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں ان کی ایزا رسانیوں کو. یہ آپ کو جو کچھ کہتے ہیں نا، آپ اس کو اگنور کریں، تو پھر کیا کریں؟ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کریں. کیونکہ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے مدد کے طور پر، اللہ کی ذات مددگار ہے. ان آیات میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی واضح ہدایت دی. پہلی بات ہے شاہدن، شاہد کون ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا. یاد رکھیں کہ یہاں شاہد سے مراد حاضر نہیں ہے، شہادت حق کی گواہیاں دینے والا. اس آیت کے الفاظ نبوت اور رسالت کے درمیان جو ربط ہے اس کو بھی بتا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا تھا. اردو میں کہتے ہیں نا، فلاں نے آپ کا تقرر کیا. کئی کچھ لوگ ہیں کسی امتحان میں پاس، جیسے ٹوفل کا ایک ایگزام ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ مقرر ہو جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا کہ انا ارسلنا کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامینیٹ کیے گئے تھے. آپ نے اپنی مرضی سے نبوت نہیں لی، آپ کو دی گئی تھی. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی تھی تو اقرا باسم ربک الذی خلق، اور اس سے اگلی جو آیتیں تھی تو ان کو سن کر آپ کانپ گئے تھے، تھک گئے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھیجے گئے ہیں، خود نہیں آئے. اور یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، خود جانے اور بھیجے جانے میں کتنا فرق ہوتا ہے. رسپیکٹ کی کم ہو جاتی ہے جو خود کو پہنچ جاتا ہے. تو خود جاتا ہے کوئی تو اس کی قدر زیادہ ہوتی، جب کوئی بلایا جاتا ہے تو قدر زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب پہلی وحی آپ پہ اتری تھی پانچ آیتیں تھیں نا. آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا, کوئی ذمہ داری نہیں سونپی گئی, بس یہ بتا دیا کہ آپ نبی بن گئے. لیکن اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, یہاں سے اصل میں آپ کی خوبی شاہدن والی شروع ہوئی تھی. اٹھیے, سٹینڈ اپ, کھڑے ہو جائیں. شاہدت اس کی دعائیں کیجیے اور اپنے رب کی دعائیں بھی مانگ کر یہاں سے میں پکڑ کر رسالت کی. ہم نے آپ کو بھیجا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تین بڑی ذمہ داری ہیں نا, شہادت علی الناس, تبشیر خوشخبریاں دینا, اور انذار. پیچھے بھی اس پہ بہت بات ہوتی ہے. سورہ بقرہ 143 میں ہم پڑھ چکے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح مسلمانوں, ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. سورۃ حج کی آخری آیتیں, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح آپ کو سورۃ نساء کی وہ آیت بھی یاد ہوگی جس میں شہادت کی ذمہ داری تھی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ کو جب یہ ذمہ داری سمجھ آ جاتی ہے, اس کے بعد دنیا کے ہر کام سے پیارا اس کو شہادت علی الناس. ذاتی زندگی پیچھے, خوشیاں پیچھے, غم پیچھے, لینا پیچھے, دینا پیچھے, شادی غم, دکھ تکلیف, اداسی, سب پیچھے. اگر آپ کو بہت سارے غم ہیں نا, ایک غم لگا لیں شہادت علی الناس کا, تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کے سب غم ہلکے ہوں گے. پھر آپ دیکھیں دائی یعنی اللہ بیزنی بھی. اب دائی کا لفظ سمجھ جاتے ہیں, دائی بلانے والا, دعا سے. یہ بیزنی کا لفظ کیا, اس کو سمجھ لیں, مامور من اللہ, اللہ کی طرف سے نبی آتا ہے. آپ کل بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ جب ہم ذکر کریں گے ختم نبوت کا, تو جتنوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا نا, وہ خود کہتے ہیں ہم نبی بنے ہیں. کوئی ایک ایسی دل نہیں دیتا کہ اللہ نے ان کو بھیجا, تو اللہ کے نبی خود نہیں آئے, اللہ نے بھیجا. ایک عام دائی اور ایک رسول کی دعوت میں بہت فرق ہوتا ہے. ہر طرف سے اللہ تعالیٰ یہ چیز ثابت کرتا ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں بھیجتے ہیں. گورنمنٹ دیکھیے کچھ جگہوں پہ لوگوں کو نامینیٹ کر دیتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہاں ضرورت ہے, تو اللہ کو پتا ہے کہ نبی کو مکہ سے ہی لانا تھا اور کس جگہ آنا تھا. اور ساتھ ہی یہ بات بتا دی کہ دیکھیں آپ کی بات کے بعد مومنوں کو تو خوشیاں ملیں گی, لیکن پھر بھی کچھ منافق اور کافر ہوں گے, تو آپ ان کو اوور لک کریں. یہاں تک آپ دیکھیے کہ یہ جو مضمون پورا ہوتا ہے ایک اینگل سے آیتوں کے ساتھ, تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. آج اگر ہم اسی نبی کی امت, تو ہمیں بھی آپ کی طرح ایسے ہی حالات پیدا کرنے چاہیے کہ جس میں ہم امت کو ان ساری چیزوں سے جوڑ سکیں جس سے اللہ کے نبی نے جوڑا تھا. انشاءاللہ ہم اس کے بعد اب تھوڑی سی ختم نبوت پہ بات کر کے تو پھر ہم اگلی آیتوں کو لیں گے, کل کریں گے یہ سب کچھ. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا رب العالمين. یہ انہوں نے آن لائن سے کوشچن کیا کہ وصیت سے کیا مطلب ہے. جی, یہ جو حدیث سنائی ہے اس میں وصیت ہے, تو وصیت کہتے ہیں خاص حکم کو. جیسے آتا ہے نا سورت, کیا نام ہے اس کا, سورت بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا نا, وقد ربک, اللہ تعبد اللہ یاہ وبالوالدین احسانا. تو وصیت کہتے ہیں اہم حکم کو. ہم عام انسانوں میں جب وصیت کہتے ہیں تو وہ موت کے وقت کی ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت عموماً اہم باتیں ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے وصیت کی بات ہے تو مراد ہے کہ اہم حکم. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. یہ شاید سسٹر عارفہ اور ایرم نے آپ کو سے بات کرنی ہے, لیکن یہاں پہ انشاءاللہ جو جانا چاہتے ہیں وہ ان سے پوچھ کے چلے جائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ جو کارڈ لے کر جانا چاہ رہے ہیں وہ آج مجھ سے لے کے, تاکہ آپ کب سے پہنچا سکیں. دوسرے یہ کہ جو کنٹریبیوشن نہیں ہے وہ صرف ٹیچر کے پاس جمع کرا دیجیے. آج اگر آپ نے الحمد للہ نہیں تو کر لے آئیے گا. پھر گفٹ کا ایک دفعہ دوبارہ ریمائنڈ کرنا, اگر آپ کو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو
ٹھیک ہے کل دے دیجیے گا بول دیں گے شاید
ریسپشن سسٹر راہا بک اسٹال فہر رشیدہ جی کچن مہندی بیگ آگرہ خان ایمان احمد اور کوثر پروین سیٹنگ جو ہے سب سائن اپ بار ہمارے یہاں کی کا نام رکھا ہے اگر آپ اور انٹر کرنا چاہیں تو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام استاد جی. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا اور بہت زبردست چیک لسٹ بنی ہمارے لیے. سسٹر سبھی تھوڑا سا لکھیں, نو وے آر اوور ٹائم, لیکن تھوڑا سا کوئک لکھیں کہ آپ آج ہوم ورک کے لیے کیا لے کر جا رہی ہیں آج کے لیسن کے بعد. آج رات کو آپ کے اوپر کیا ہوگا, کون سی باتیں آپ کے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ. Quickly, sir, ذکر کثیرہ, بالکل جی سسٹر سائمہ نے لکھا, گڈ. ذکر کثیرہ, کثیرہ اور اذکار, ٹھیک ہے, شہادت الناس, بہت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل, جی بالکل. کتنا کچھ سیکھا ہم نے ان سے, کہ وہی سوال آ رہا بار بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سکسیسفل تھے تو ہم کیوں نہیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا زبردست تھا اور ہم اتنے روڈ کیوں ہیں. فل آف پازیٹیونیس تھی ان کی, مثبت سوچ تھی ہر پوائنٹ پہ, لیڈرشپ کوالٹیز, ڈونٹ بی افریڈ آف اس. جی بالکل سسٹر منیبا نے صحیح لکھا کہ پیئر پریشر میں نہیں آنا, یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. دوز ہو انسلٹ اسلام اوور لک دم, جی. اس کے لیے مجھے وہی اکثر طائف کا واقعہ یاد آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ڈیل کیا, ٹھیک ہے. ایکسلنٹ, سب کی شیئرنگ گڈ, سبھی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے لکھیں اور اس کے ساتھ ہماری چیک لسٹ بن جائے گی آج کے لیے. اور اگر کوئی سسٹر اس کو سب کو کاپی اینڈ پیسٹ کر کے ٹائیڈی اپ کر کے لکھنا چاہے تو ای میل کر دیں پلیز, اسی بیوٹیفل چیک لسٹ ہم سب کے لیے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ریفلیکٹ کرتے رہنا آج کے لیسن پہ, ساتھ ساتھ پھر وہ کنسالیڈیٹ ہو جائے گا اور وہی 90% کنسالیڈیشن کے لیے اس کو آگے ٹیچ کر دینا کسی کو آج ہی, ٹھیک ہے. بیسٹ ریویژن یہ ہوتی کہ آپ ٹیچ کریں تو آپ کا بھی یاد ہو جائے گا اور آگے یہ میسج اسپریڈ ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سب سسٹرز کو, ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے, صبح ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ خیر وافیت رکھے, تو آس میں یاد رکھنا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.